مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان سيدنا مولا مشکل کشا علی المرتضى کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد و آل محمد پر درود پڑے، صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آل محمد، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آل محمد۔ 1438 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی ساتویں شب ہے، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہزاروں عاشقان صحابہ و اہل بیت ملک کے مختلف شہروں سے جمع ہوئے ہیں، بعض دیگر ممالک سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، خصوصاً بذریعہ ابی میں پاک حضوری کابینہ سالم شریف ضلع گلزار طیبہ پنجاب اور بستی ملوک ضلع مدینۃ الاولیاء ملتان، پاک حقانی کابینہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر جگمگا رہے ہیں، بہت ساری تعداد میں یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت ماشاءاللہ جمع ہے ہمارے ذمہ داروں نے، لگتا ہے کہ کافی کوششیں فرمائی ہیں اور اتنے سارے عیسائی بھائیوں کو اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشیں قبول کرے، آپ کا آنا جانا بھی قبول فرمائے، اور یہاں بھی ماشاءاللہ جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ سب کے سفر کو قبول کرے اور اس کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب یہاں سے نیک ہو کر پلٹے، سنتوں کے پیکر ہو کر پلٹے، گناہوں سے سچی توبہ کر کے یہاں سے اے کاش ہم اپنے گھروں کو لوٹے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں امیر؟ سنت، میرا نام حلیمہ تاریہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف کالے اور سفید رنگ کا ہے، گوش پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا پیارا گنبد مبارک نیلے رنگ کا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گنبد شریف ہرے رنگ کا ہے، گنبد شریف الگ الگ رنگ کے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ عزوجل میرے مرشد کی بے حساب مغفرت فرما.
آمین. ماشاءاللہ مدنی منی نے بھی تو رنگ پور دیا, اپنے سوال میں بھی بڑا رنگ ہے. اچھا ابھی پپو کی شہزادی ہے. اچھا اس میں کام کیا ہے؟ اچھا بیٹی ان کی نہیں ہے, ان کی شہزادی ہے. بتا جی. ہاں تو یہ پپو کی بھی ترکیب آپ کے سامنے ہی ہے. ماشاء اللہ بہت 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 پیارا انداز ہے. اللہ تعالی نظر بد سے بچائے اور برکت دے, اور اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کی باعمل مبلغہ عالمہ مفتیہ بنے. ماشاء اللہ. اچھا یہ رنگ کیوں جدا جدا رنگ ہے؟ اب اس کا تو اللہ تعالی نے کئی رنگ پیدا کیے نا, بہت سارے رنگ پیدا کیے, سارے رنگ اسی نے پیدا فرمائے. تو یوں جس دور میں جس کو جو رنگ زیادہ سمجھ میں آیا وہ انہوں نے اس کو رنگ کر دیا. سبز گنبد تو بعد میں بنا, پہلے سفید تھا, ٹیکنیکلر بھی تھا, کئی رنگ اس میں تھے, مختلف رنگوں کا یہ گنبد بنتے بنتے اب سبز رنگ بن گیا. تو نسبت ہے تو سبز رنگ چونکہ اس گنبد پر ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, تو ہم اس سے پیار کرتے ہیں. ہمارے مرشد غوث پاک کے گنبد شریف پر نیلا رنگ ہے, بلو, بلکہ فیروزی کہنا چاہیے. تو یہ ہم کو اس رنگ سے بھی پیار ہے. اور سرکار اعلی حضرت کی جو ڈیزائن ہے گنبد شریف کی, یہ بھی نسبت والی ہے, کالا اور سفید جو پٹی بنی ہوئی ہے, تو اس سے بھی ہم کو پیار ہے. تو ہم یہ وہ تینوں پیارے پیارے تینوں پیاری پیاری ہستیوں کے رنگ ہم نے دعوت اسلامی کے گنبد میں جمع کر کے اس کا نام رکھ دیا ہے مدنی گنبد. یہ شاید مدنی منی کو پتا نہیں ہوگا, اس نے یہ نہیں کہا. تو آج سے یہ یاد رکھیں کہ عالمی مدنی مرکز فضار مدینہ پر جو گنبد بنا ہوا ہے اس کا نام ہے مدنی گنبد. کیا نام ہے؟ مدنی گنبد. تو یہ اس میں برکتیں ہی برکتیں الحمدللہ کہ ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں بھی اور سرکار کے غلاموں کی عاشقوں کی برکتیں بھی اس میں شامل کی ہوئی ہیں الحمدللہ. مدینہ مدینہ ایسا خوبصورت گنبد ہے الحمدللہ. اللہ ہمارے اس گنبد کو بھی نظر بد سے بچائے اور دعوت اسلامی کو بھی نظر بد سے بچائے, خوب ترقی دے, ہمارا مدنی گنبد سلامت رہے. اور ایک کاش دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں جہاں جہاں فیضان مدینہ بن رہے ہیں ان سب پر یہ مدنی گنبد ہو جائے. لیکن جو بن چکے اب اس کو مطلب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب رنگ آگے پیچھے ہو جائے اس کا اور واقعی رنگ کرنے کی ضرورت ہو تو بھلے ہی تین رنگ ہو جائے, ورنہ ویسے یہ نہیں کہ اس پر خرچہ کیا جائے, اتی مدنی احتیاط کو چھیڑا جائے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بلکہ اس کی تو بناوٹ بھی اسی انداز سے کی گئی ہے تین رنگوں کے اعتبار سے. تو آئندہ جو گنبد بنیں گے انشاءاللہ فیضان مدینہ جو زیر تعمیر ہیں جن پر ابھی تک گنبد نہیں ہے وہ انشاءاللہ اس طرح کا گنبد بنائیں گے. ماشاءاللہ اس کی بناوٹ بالکل دکھ رہی ہے کہ بناوٹ ہی اس طرح کی تین رنگوں والی.
کیا مدنی پیارے گنبد کا
پیارا پیارا پیارا
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے پہاڑ پائے جاتے ہیں، جن میں کچھ برف کے پہاڑ ہیں، کچھ مٹی کے پہاڑ ہیں، اور کچھ سخت چٹانوں کے پہاڑ ہیں، اور کچھ پہ تو سبزہ اگتا ہے اور کچھ پہ نہیں اگتا. آپ سے یہ سوال ہے کہ جنت میں بھی کوئی پہاڑ ہوگا؟
جبل احد جنتی پہاڑ ہے، جبل احد کے لیے تو سراحت ہے، احد جنت میں جائے گا. جبل احد تو جنت میں مشک و کافور کے ٹیلے کا تذکرہ ہے. ٹیلا ایک چھوٹے پہاڑ کو بولتے ہیں. وہ اس طرح دیکھو تذکرہ اس میں، رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا، ان جنتیوں میں کا ادنا یعنی کم درجہ جو ہوگا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب یعنی سورج اور چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے ماننے یعنی رکاوٹ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت دامت برکاتم العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ اول العزم انبیاء کرام و رسول اعظم علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تفصیلا ارشاد فرما دیجئے. اور یہ کیا سب کے سب رسول ہیں؟
اول العزم انبیاء کرام اور رسول اعظم علیہم السلام کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے. جیسا کہ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ بتائیے کس کا ہے؟ ہمارے بزرگ عیسائی بھائیوں سے چلیں گے نا اپنے، تو 50 سال سے زائد والے جلدی جلدی بتا دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. انشاءاللہ تحائف بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، جو درست جواب دے گا اس کو. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام.
جواب درست ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا. ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین یعنی تمام نبیوں اور رسولوں، انسوں، ملکوں، جنوں، جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں. یعنی یہ پانچوں حضرات جو ہے تمام نبیوں سے، رسولوں سے، انسانوں سے، فرشتوں سے، جنات سے، اور ساری اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب سے افضل ہے. جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. جی ہاں، یہ سب رسول ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ترجمہ کنز الایمان، تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو پارہ 26 سورۃ الاحقاف کی اس آیت نمبر 35 کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان میں فرماتے ہیں، اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضرات جماعت انبیاء میں خصوصی شان والے، ویسے سارے ہی رسول صبر والے اور شان والے ہیں جن کے صبر دنیا میں مشہور ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
ہمارے اسلامی بھائی نے جواب درست دیا،
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارے اسلامی بھائی نے جواب درست دیا ہے، ان کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب، کچھ رسائل کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب کا نام ہے نماز کے احکام، تحفے میں دی جا رہی ہے، اور ان کو مزید تحفے دیے جا رہے ہیں۔ یہ سفید سوٹ پیس دیا جا رہا ہے، سب سبز امامہ شریف دیا جا رہا ہے، سر بند دیا جا رہا ہے، اور بہت ہی متبرک پانی جو کہ مقدس پانیوں کا مجموعہ ہے جس میں شامل ہیں یہ مقدس پانی، آب زمزم، غسل خانہ کعبہ، بارش مکہ مکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ منورہ، بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر روحہ، چشم ایوب علیہ السلام، غسل مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی، تسبیح مدینہ۔ اب آپ کیا تحفے دے رہے ہیں؟
انشاءاللہ 30 دن کا مدنی قافلہ رمضان المبارک میں،
30 دن کا مدنی قافلہ
رمضان المبارک میں،
اعتکاف
انشاءاللہ۔
اور یہ کتابیں کب تک پڑھیں گے اگر ذہن ہو تو؟
بابا نماز کے کام پوری پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ پڑھوں گا۔
سبحان اللہ، یہ تو 100 بار پڑھیں تب بھی کم ہے
انشاءاللہ،
کیوں بھول جاتا ہے نماز کے مسائل،
جی جی
بار بار پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے
انشاءاللہ۔
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے
گی، غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے،
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک
جاری رہے،
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے،
مسجد بھرو تحریک
جاری
رہے
انشاءاللہ۔
تحریری سوالات ہیں، موبائل پر کون سی ٹیون رکھ سکتے ہیں
جو میوزیکل نہ ہو؟
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کتنے بھائی ہیں؟
مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 3 بھائی تھے، کل یہ 4 بھائی تھے، ان میں ایک کا نام طالب جو ایمان نہیں لایا، دوسرے عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایمان لے آئے، یہ دونوں صحابی تھے۔ اچھا، ایک اس میں عجیب مدنی نقطہ یہ کہ چاروں بھائیوں میں ان کی عمر میں 10-10 سال کا فرق ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا گناہوں کی نحوست مدنی کام سے دوری کا سبب بن سکتی ہے؟
گناہوں کی نحوست کے سبب دل جو ہے نا وہ سخت ہوتا ہے، اور دل پر کالک آتی ہے، سیاہی آتی ہے، کہ اس سے مطلب نصیحت بھی بندے کو ایک وقت آتا ہے کہ اثر نہیں کرتی، وعظ و نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی، اچھی باتیں اس کو جیت نہیں چاہتا سننے کا، تو عبادت میں دل بھی نہیں لگے گا، تو یوں بندہ جو ہے نا گناہوں کی نحوست سے نیکیوں سے دور جا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے گناہوں سے بچنا بہت 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 ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم۔ ظالم آفیسر کے خلاف چپ کر بڑے آفیسر کو شکایت کرنا کیسا؟
بالکل ظالم ہے اگر اور تو اس کی شکایت کرنا ایسے شخص کو جو اس سے انتقام لے سکتا ہے یا انصاف دلا سکتا ہے, اس کے ظلم سے بچا سکتا ہے, بالکل کر سکتے شکایت اس کی. حکمت عمل اس ہے, آپ کا نام اس ظالم کو پتا نہ چلے, اس میں آپ کے لیے عافیت ہے. یہ ہر معاملے میں ذہن میں رکھنا چاہیے, مدنی ماحول میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے کسی کو نگران سے کوئی اتفاق سے تکلیف ہے تو اس سے بڑے کو اگر وہ شکایت کرتا ہے کہ یہ تکلیف دور ہو تو اس بڑے کا ذہن منایا جائے, عرض کیا جائے کہ میرا نام اس کو نہ پتا چلے, ورنہ پھر شیطان ہے نا, وہ وسوسے ڈالے گا, بغض و کینہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے میری شکایت لگائی. یہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں میری پیشی کروا دی, پھر وہ زیادہ اگر بازاری ذہن ہوگا تو بولے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, یہ طریقہ نہیں. اگر اپنی غلطی ہے تو بندے کو تسلیم کرنی چاہیے, خدا نخواستہ بندے کی حق تلفی کر بیٹھا ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اسے معافی بھی مانگ لے, دنیا میں نمٹا لیں, اسی میں عافیت ہے, آخرت میں ظاہر ہے کہ بہت بھاری پڑ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ چار مرسلین ملائکہ کے علاوہ کون کون سے فرشتے رسول ہیں؟
اس بارے میں دو اقوال ہیں. نمبر ایک, وہ فرشتے رسول ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچاتے ہیں. نمبر دو, وہ فرشتے رسول ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان وسیلہ ہیں, جیسے رزق پہنچانے والے, بارش برسانے والے, ہوا چلانے والے وغیرہ. تو رسول الملائکہ کی تعریف, یعنی فرشتوں کے رسول کی تعریف یہ, جو فرشتے اللہ عز و جل کا پیغام بقیہ یعنی دیگر باقی فرشتے جو ہیں بقیہ فرشتوں تک پہنچاتے ہیں انہیں رسول الملائکہ یعنی فرشتوں کے رسول کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عبد القادر کا نتاری بول رہا ہوں. میرا سنت کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے تھے؟
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کتنے تھے؟ آپ کے شہزادے چار تھے. ایک تو جعفر, یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں ہی وصال فرما گئے تھے, اور باقی تین بیٹے جو تھے حضرت سیدنا علی اکبر, سیدنا امام زین العابدین اور سیدنا علی اصغر, یہ تینوں کربلا میں تھے. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوان تھے اور شاید 18 سال یا کچھ اتنی عمر تھی ان کی, اور انہوں نے تو یزیدیوں سے بھرپور مقابلہ کیا اور آخر کار جام شہادت نوش کیا. اور علی اصغر یہ 6 مہینے کے تھے اور پیاس سے ان کا حلق سوکھ گیا تھا. تو اس کے باوجود وہ ظالم یزیدیوں نے ایک تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا, اور انہوں نے, یہ امام علی مقام کے بازوؤں میں تھے اس وقت, تو اس وقت بس جھرجھری لی اور یہ اپنے والد گرامی امام علی مقام کے بازوؤں میں ہی جام شہادت نوش کر گئے, انتقال فرما گئے, شہید ہو گئے.
اصغر پہ جان قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سزا.
قصوں کو غم کے ماروں کو سلام بے قصوں کو غم کے ماروں کو سلام فاطمہ زہرا
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت بیمار تھے، انہیں میدان کربلا میں یزیدیوں سے لڑنے کے لیے اجازت نہ دی گئی، انہوں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی جاؤں گا لڑوں گا ان سے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی، بیمار تھے اور بس اللہ کی مصلحت تھی کہ ان سے سیدوں کا سلسلہ چلنا تھا، اگر یہ بھی شہید ہو جاتے، امام علی مقام بھی شہید ہو گئے، تو پھر یہ حسینی سیدوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا. اے اللہ کی شان ہے کہ نہ یہ لڑنے گئے نہ یزیدی ان کو شہید کر سکے، کوششیں کی گئی لیکن شہید نہیں کر سکے، اور ان سے حسینی سید آج بھی دنیا میں نہ جانے کتنے دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے.
یہ یزید کے بارے میں جو ابھی کہہ رہے ہیں یزید یزید، یہ یزید کیا مطلب، اس کو کیا مسئلہ کیا تھا، یہ کیوں آل رسول اور اہل بیت کا یہ دشمن بن گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہزادگان کو اس نے شہید کروایا، اور یہ سب اس کا ہے کیا مطلب، ایک تاریخ اگر کوئی جاننا چاہے کہ یہ یزید پلید جو ہے اس کو مسئلہ کیا تھا، تکلیف کیا تھی اس کو.
وہ دراصل یہ نا کہ جیسے کہ کوئی چھوٹے درجے کا آدمی، وہ مطلب اقتدار اس کو مل جائے، حاکم بن جائے، اب وہ جب اطراف میں نظر کرے گا کہ یار مجھ سے بھی اہل اور مقبول اور ہر دل عزیز لوگ موجود ہیں، تو اس سے ان کو خطرہ لگے گا اس کو کہ یار آج تو میں بیٹھ تو گیا ہوں گدی پر، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یار وہ لوگ جو ہے نا وہ جو مجھ سے پاورفل ہے اس کی حمایت کا اعلان کر دے اور میری گدی چھن جائے. تو اب یزید اپنی جگہ پر تھا جو بھی تھا، امام علی مقام تو نواز رسول تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم و تقوا کے پیکر تھے اور اتنی بڑی نسبت ان کو تھی، تو یزید کو اپنی کرسی کی فکر تھی، اپنی گدی کی فکر تھی کہ یہ مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی حمایت میں آ جائیں اور میری گدی مجھ سے چھن جائے. تو اس نے کوشش کی کہ امام علی مقام کسی طرح بھی بیعت کر لیں، بیعت میں نے یزید کی اطاعت اور فرما برداری کا اعلان کر دے کہ میں یزید کو امیر المومنین تسلیم کرتا ہوں، لیکن امام علی مقام نے یزید کو امیر المومنین اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ نعوذ باللہ کو جیلس تھے یا معاذ اللہ کو اسد تھی، دراصل یزید کا کردار اچھا نہیں تھا، اگر یزید کا کردار اچھا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، گناہ کرتا تھا، اور اس کے گناہ بھی ایسے ایسے بیان کیے گئے کہ خدا کی پناہ، شرابی کبابی اور ایسا لوفر آدمی تھا، بعض تو گناہ ایسے کہ جو بہت خطرناک اس کی طرف منسوب ہے. اچھا صرف امام احمد بن حنبل تک اس کے وہ پہنچے وہ کارنا میں، تو اس پر انہوں نے تو یزید کو کہا کہ یہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں. سوانح کربلا میں کہ محرمات کے ساتھ نکاح، یعنی بھائی بہن وغیرہ جن کو قرآن نے منع کیا ان کے ساتھ نکاح، اور سود وغیرہ کو اس نے علانیہ رواج دیا. تو اس طرح کی یعنی کہ کفریات جو تھے نا، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تک ٹھوس دلیلوں کے ذریعے پہنچے، تو انہوں نے اس کو کافر قرار دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک یہ اس کے کفریات جن دلیلوں کی ان کو حاجت تھی، امام اعظم مجتہد تھے، وہ نہ پہنچے تو انہوں نے سکوت کیا، خاموشی اختیار کی. لیکن یزید جو ہے اس کو ہم فاسق و فاجر تو کہیں گے، اگرچہ اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے کہ ہمارے امام اعظم نے، امام ابو حنیفہ نے اس کو کافر بھی نہیں کہا، خاموشی اختیار کی ہے، تو ہم بھی خاموش رہیں گے. آج جو کافر کہے گا اس کو منع نہیں کریں گے. امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ خود کافر نہیں کہا, سکوت کہنے خاموش رہے, جو کافر کہتا اس کو کہنے دیا. تو یہ ہے مطلب ہمارا حنفیوں کا اس معاملے میں جو موقف ہے یا جو ہمارا نظریہ ہے یزید کے بارے میں. ہم حنفی یزید کو اچھا نہیں سمجھتے, ہم یزید کو پلید بولتے ہیں کیونکہ اس نے بہت برے برے کام کیے جس میں یہ امام علی مقام اور خاندان اہل خاندان نبوت پر جو اس نے مظالم ڈھائے اور بے دردی سے شہید کروایا, تو یہ کوئی کم سیاہ کارنامہ نہیں ہے اس کا. تو اس کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کرتے, اور یہاں تک کہ اگر کوئی یزید کو اچھا کہے تو ہم کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. یزید اچھا نہیں ہے, جو اس کو اچھا کہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. مجھے مولانا محمد شفیع اوکاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات بڑی پسند آئی تھی کہ بعض لوگ ہیں اس دور میں بھی جو یزید کو اچھا کہتے ہیں, امیر المومنین کہتے ہیں, اچھا آدمی کہتے ہیں. تو امام حضرت مولانا محمد شفیع اوکاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ انہیں مضمون یا کسی کو کہا تھا انہوں نے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تم کو یزید پسند ہے, ہم کو امام حسین پسند ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو حشر ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہو, تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو, بس جو جس کو پسند ہو. ہم الحمدللہ حسینی ہیں, یزید ہی نہیں ہے.
یعنی آپ کا جو اس وقت جو بیان ہوا اس کا مطلب تھا کہ یہ یزید جو تھا اس کو جو تکلیف تھی وہ اقتدار کی تکلیف تھی,
یک طرفہ معاملہ تھا.
جی ہاں,
امام علی مقام کو اقتدار کی حاجت کیا تھی, ان کے نانا نے عطا کر دیا تھا.
نہیں, یزید جو تھا اس کو جو تکلیف تھی وہ اقتدار کی تکلیف تھی,
اس کو خطرہ تھا.
اس کو اقتدار کا خطرہ تھا.
امام علی مقام کا اقتدار تو بے تاج بادشاہ ہے.
جی,
وہ آج تک ان کا اقتدار ہمارے دلوں پر چل رہا ہے. اور یزید کا نام و نشان مٹ گیا, نام ہے تو ملامت کے ساتھ ہے یزید کا نام.
تو یعنی یہ نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ یزید کو دنیا کی اور اس کی محبت نے
اس کو ڈبو دیا
نا. تو یہ سبق نکلتا ہے.
3.5 سال تک تخت شیطنت پر یہ حکومت کر سکا.
تخت حکومت
جس کو بول دے. اس کے بعد یہ بہت بری, بہت اس کے موت کے بھی عجیب عجیب واقعہ دیکھے. ایک تو یہ کہ یہ مطلب جن میں بندر پالا تھا اس نے, اسی بندر نے ایک بار اس کو چک مار لیا, اس کو زہر چڑھ گیا, اس میں مر گیا یہ. اچھا, ایک یہ کہ شراب کثرت سے پینے کی وجہ سے اس کا جو میدا تھا ڈائجسٹو سسٹم یہ اس کا تباہ ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ دست موشن اس کو اتنے لگ گئے کہ اسی میں یہ گھل گیا, مر گیا. ایک تھا کہ یہ رومی نسل کی جو جوان لڑکی تھی, وہ اس کی محبوبہ تھی, وہ عشق مجازی, تو یہ اس سے عشق کرتا تھا, اس کے دل کے اندر کچھ اور تھا لڑکی کے. تو یہ مطلب ایک بار اس نے لڑکی نے اس کو کہا کہ تم فلاں جگہ آؤ, رنگلیاں منائیں گے ہم, مگر آنا اکیلے, اپنے ایڈی کانگ کو بھی نہیں لانا, جو مطلب خاص جو دوست ہوتا ہے نا, بیسٹ فرینڈ یا سائیڈ فرینڈ جو بھی بولو, کسی کو لانے کا نہیں ہے, اکیلے آنا. تو یہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ شہوت ہے, وہ بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے, تو یہ اس کو غلام بنا چکی تھی. تو یہ اکیلا ویرانے کی طرف, ہمس کے جنگل کی طرف اس کو بلایا تھا اس نے, تو وہاں یہ پہنچا گھوڑے پر سوار ہو کر. وہ پہلے سے وہاں اس کے انتظار میں تھی, وہ کہا تھا میں انتظار کروں گی. یہ پہنچا وہاں پہنچا تو پہلے تو اس نے پیار کا انداز دیا اس کو, اور شراب پلائی. اس نے شراب پی, اب شراب میں جب یہ بد مست ہوا تو اس کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا یزید نے, وہ پھرتی سے پیچھے ہٹی, اور خنجر اس نے چھپا کر رکھا تھا وہ نکالا, بولا بدبخت تو نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ بے وفائی کی, تو میرے ساتھ تو نے کیا وفا کرنی تھی. تو یوں کہہ کر اس نے جو پے در پہ وار کیے نا خنجر کے, اس کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا وہاں, اور باغ کھڑی ہوئی. اور چند روز تک اس کی لاش بے گورو کفن، چیل کووں کی دعوت پہ رہی، چیل کوے اس کو نوچتے رہے، گد نوچتے رہے، پھر اس کے جو اہالی موالی تھے ڈھونڈتے ڈانٹتے اس کو وہاں پہنچے اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو گڑا کھود کر وہیں اتار دیا. یہ اس کا انجام ہے جو اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں پر ظلم کرتا ہے. یزید کے عبرتناک انجام سے اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے.
یہ تو ایسا مرا ہے کہ اس کی قبر کا بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کہاں اس کی قبر ہے.
نہیں شمر کا وہ ستم رہا، نہیں شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا
کا دور شیطنت. رسالے میں لکھا ہے کہ یزید کا دور شیطنت 3 سال 6 ماہ تھا، ساڑھے 3 سال تک اس نے وہ حکومت کی، جس کو حکومت کرنا بولتے ہیں، شیطنت کی بدبخت رہے، تو صرف 3.5 سال، اور اتنے اس نے مظالم ڈھائے اور مر گیا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے، ظلم سے بچائے، اور محب بے صحابہ و اہل بیت رکھے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المومنین کہنے کے حوالے سے، باپ امیر المومنین جس کو کہتے ہیں، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے اس کو امیر المومنین کہا تھا، تو آپ جلال میں تشریف لے اور کہا کہ اتقول، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہی امیر المومنین ہے. اس کے بعد اس کو 30 کوڑے لگوائے اس شخص کو کہ جس نے اس کو امیر المومنین کہا تھا. تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے. اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا ایک رسالہ ہے، اس میں بھی حدیثیں ذکر کی ہیں کہ مسند ابو یالہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا جو معاملہ ہے وہ انصاف کے ساتھ قائم رہے گا. سب سے پہلا شخص جو اس میں رکھنا ڈالے گا وہ بنو امیہ کا ہوگا، یقال لہ یزید، جس کو یزید کہا جائے گا، یعنی یزید نامی شخص اس طرح کا کرے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلی میری سنت کو جو تبدیل کرنے والا ہوگا وہ یہی شخص ہوگا، یعنی بنو امیہ کا شخص، جس کو یزید کہا جائے گا. تو یہ احادیث طیبہ میں بھی اس کی مذمت ذکر کی گئی ہے.
امیر اہل سنت کا رسالہ ہے امام حسین کی کرامات، اس میں یزید کی عبرتناک موت، ابن زیاد کی ناک میں سانپ، اور ان کا دہشتناک انجام. تو یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، امام حسین کی کرامات بھی پڑھیے اور یزید کا دردناک انجام بھی پڑھیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ تحریری ایک میسج کے ذریعے سوال آیا ہے کہ چاندی کے برتن میں کوئی صورت کندوا کر اس میں پانی ڈال کر مریض کو شفا کے لیے پلانا کیسا؟ نیز اس میں سے نہ پلایا بلکہ اس چاندی کے برتن سے نکال کر کسی دوسرے برتن میں ڈال دیا اور پھر پلایا، تو اس کا کیا حکم ہے؟
دوسری صورت
ویسے تو سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا کا کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی اس نیت سے اب اس میں ڈال دیا ہے اور یہ گناہ سے بچتے ہوئے کہ اس میں کھانا پینا تو ناجائز ہے, اب میں اس کو دوسرے برتن میں ڈال دیتا ہوں, تو اس نیت سے اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہوگی, ورنہ ہر دفعہ یہی کرتا رہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی.
یہ تو احتیاط رہے گی نا جب بے وضو ہاتھ نہیں لگائے گا.
ہاں قرآن کی آیتیں ہیں تو بے وضو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین, نواب آپ کو امیر السنت کے پوتے کا ایک انداز سکھاتے ہیں مختر, اس میں مناظر ہم نے کچھ لگائے ہیں, آئے آپ کو دکھاتے ہیں.
پاپا سے آئے کو پاپا آپ کی تھی.
مدنی منی اس طرح سلام کرتے ہوں تو مثال اس موقع پر ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دیں.
جواب تو دینا چاہیے تاکہ اس کی سلام کرنے کی عادت مزید پکی ہو. وہ جس طرح بھی سلام کرتا تھا, یہ مدنی منا سلام مرفوع القلم ہے, یہ جس طرح بھی الفاظ ادا کرے, باقی بڑے بھی تو کوئی کم پیچھے نہیں ہے, وہ بھی تو طرح طرح کے تلفظ ادا کرتے ہیں سلام کے, تو بڑوں کی تو پکڑ ہے, اس کی کون پکڑ کرے گا؟ آتا ہی نہیں بیچارے کو. اس لیے وہ سلام کا تلفظ ہم سب کو سیکھنا ضروری ہے. السلام علیکم یہ تلفظ اس کا, مگر وہ جب یوں نکالیں گے تو نکل جائے گا, لیکن جب جلدی ہوتی ہے یا ویسے عادت تو السلام علیکم السلام علیکم, وہ پتہ نہیں کیا کیا اسٹائل ہوتے. السلام علیکم, نہ بولنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے درست. ایک تعداد ہے جس کو سلام نہ بولنا بھی نہیں آتا, السلام علیکم لکھنا بھی نہیں آتا, لکھتے بھی غلط ہے. لکھنے کا طریقہ تو میں نے کئی بار بتایا, ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ درست کیسے اس کی لکھائی بنتی ہے. اس طرح بنتی ہے درست لکھائی. ہاں یہ الف اور لام, یہ عوام خواص بھی کھا جاتے ہیں. الف لام کئی ہیں, خواص سے مراد ہمارے طلبا کرام وغیرہ اور چھوٹے چھوٹے جو خواص ہیں, یہ بھی غلطی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ تشدید میں نے ویسے ہی لگائی ہے, تشدید نہ بھی لگا تو چل جائے گا, میم پر پیش نہ لگائیں تو بھی چل جائے گا. لے الف کے بعد لام ہے اور میم پر پڑھنے میں پیش آئے گا, لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں الف لام نہیں لگاتے, اسلام اور اسلام کے میم کے بعد واو لکھتے ہیں, یہ عام طور پہ غلطی ہے. یہ تو سلام ہے بھی میم کے بعد, یعنی کہ السلام علیکم اس میں واو کہیں بھی نہیں ہے. السلام علیکم, پھر ورحمت اللہ, اب واو ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ, تو یہ بھی آگے جو میں نے بولا یہ بھی عام طور پر بولنا نہیں آتا لوگوں کو, تو ہے وہ دنے کے اس میں سارے پریکٹس کرنی ہوگی. پھر معاذ اللہ بعد جو شرارتی قسم کے ہوتے ہیں لوگ, وہ جنت و مقام و دوزخ و حرام و آپ کے بچے ہمارے غلام و پتہ نہیں کیا کیا بک بک کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ سلام ایک اسلام نے ہم کو ایک عمل سکھایا ہے, اور حدیثوں میں یہ سلام بیان کیے گئے, تو جتنی حدیثوں میں الفاظ دیے گئے اس میں یہ مذاقیہ الفاظ یا یہ غلط الفاظ نہ بڑھائے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. جواب دیجئے, وہ کون شخص ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا؟
کا جواب کون دے گا؟
اس کا جواب چلو بھلے مدنی شخصیات دے دیں ہماری
آسان ہے،
یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے. چلو کوئی بات نہیں، عوام شاید مشکل دے سکتا.
ہاتھ اٹھ رہے ہیں
اب، یہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں، طلبا کرام ہوں گے، مدنی بھی ہو سکتا ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باسط مصطفیٰ، درجۂ دورہ حدیث شریف، مرکزی جامعۃ المدینہ، فضان مدینہ، باب المدینہ. پیارے بابا جان، اس کا جواب ہے کہ شہید.
ماشاء اللہ،
جواب درست ہے.
دیکھو یہ بھی شخصیت ہے، دورہ حدیث شریف کے طالب علم تھے، تو شہید ہے نا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ جنت میں جا کر بھی تمنا کرے گا کہ میں کاش 10 بار دنیا میں جاؤں اور 10 بار شہید ہو جاؤں، پھر آؤں جنت. یہ شہید کی شان ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ تمنا نہیں کرے گا جنت کے بعد کہ میں دنیا میں پہنچوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مختصر منہاج العابدین، اس کے مؤلف جو ہیں یہ استاذ اعلی حضرت علامہ سید احمد بن زینی دحلان مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی. انہوں نے منہاج العابدین کو مختصر کر کے ترکیب جو بنائی، تو اس کا ترجمہ الحمدللہ ہماری المدینۃ العلمیہ نے کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا، اور ہدیہ 110 روپیہ. اس کے صفحات 281. مختصر منہاج العابدین، ہدیہ 110 روپیہ. اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھ کر اپنی آخرت کا بھلا کیجئے.
یہ ہمارے باب الاسلام کے کثیر تعداد میں جو عاشقان صاحبہ اہل بیت آئے ہیں اور جو پنجاب کے بھی یہاں پہنچے ہیں، تو بابا یہ ہوتا ہے کہ عموماً دوسرے شہر سے جب جانا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گھر کے لیے تحفہ، کچھ رشتہ داروں کے لیے تحفہ، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کتابیں اور یہ جیسے مکتبۃ المدینہ نے ایک پیکٹ بھی بنایا ہے، مجلس نے 100 روپے ہدیہ اس کا، اس میں تقریباً 9 رسالے ہیں، اس طرح مختلف پیکٹ بھی ہیں، تو یہ رسالے کتابیں اس طرح سے یہ خرید کر جائیں تاکہ گھر میں بھی مطالعے کا شوق بڑھے اور برکتیں مل جائیں.
ہاں، سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے تحفہ لے جانا یہ سنت ہے. حدیث پاک میں تو یہ ترغیب ہے کہ چاہے جھولی میں پتھر ہی ڈال لے، انہیں کچھ نہ کچھ تو لے ہی جائے تحفہ. تو یہ موقع واقعی اچھا ہے، تحفہ وہ لیا جائے دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہو. تو اگر آپ یہ مدنی رسائل گھر والوں کے لیے لے جائیں گے، جو پڑھنا جانتے ہوتے ہیں گھر کے افراد اکثر تو جانتے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ نہیں جانتے اتنا، نوجوان تقریباً جانتے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے رسالے بھائی بہنوں کے لیے، دوستوں کے لیے لے جائیے. اگر اللہ نے آپ کو مزید توفیق دی تو یہ مختصر منہاج العابدین اس کو بھی خرید فرما لیجئے، یہ تو انشاءاللہ پڑھنے والے کی تقدیر بدل دے ایسی کتاب ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے. مختصر منہاج العابدین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام میں آپ مدنی چینل پر براہ راست سلسلے دیکھیں گے نگران شورا کے. آپ جو محرم الحرام کے 9-10 محرم میں ہونے والے بیان اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں.
بہت ہی پیارا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں.
سلسلہ ملٹی ڈائمینشنل ہے.
ہم چاروں مل کر اور پانچویں آپ نگران شورا سے سوالات کر سکتے ہیں.
اشعار کے حوالے سے بھی ایک مرحلہ رکھا ہے. مدنی کسوٹی بھی کریں گے. سفر وسیلہ ظفر. سفر پر گئے ہیں تو کیا لے کر آئے؟
تقویٰ لے کر آئے, پرہیزگاری لے کر
اللہ. کچھ جو انعامات اور تحفے جو لیے جاتے ہیں لائے جاتے ہیں.
ہم مقتوۃ المدینہ کے رسالے بھی تو تحفے بن سکتے ہیں.
امیر السنت کے ساتھ جو آپ کا سفر میں وقت گزرا اس کے کچھ احوال بتائیے.
امیر السنت کا ایک اپنا مزاج ہے, اپنے آپ کو کسی کیٹیگری میں نہیں رکھتے. اپنائیت والا مشفقانہ ماحول ہوتا ہے.
آپ کا نام کس نے رکھا؟
میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی جو سورت آل عمران سے ہم نے تمہارا نام عمران نکالا تھا.
ماشاءاللہ.
بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں؟
والد کو جو ہے نا بیٹیوں میں اور بیٹیوں کو والد میں رغبت عموماً زیادہ ہوتی ہے. اولاد ساری برابر ہی ہونی چاہیے.
والدہ خوش تو ہوتی ہوں گی, اتنا بڑا نگرانی شورا بن گیا میرا بچہ.
میری والدہ مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے تجھے میرے سارے حقوق معاف کیے ہیں, جا تیرے کو دعوت اسلامی کے لیے دیا ہم نے.
آپ کی کولز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے.
جب پہلی مرتبہ مدری چینل پر لائیو آن ایئر ہوئے تھے اس وقت کیا گھبراہٹ ہو رہی تھی؟
اس وقت پریشر یہ تھا کہ مدری چینل چلانا ہے, ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی چینل سے آئے تھے. بالکل ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی. میں نے کیمرے کو تھوڑا پکڑنا شروع کیا تھا. میں نے سوئچنگ بھی کی ہوئی آپ کی.
ایک مدری کی چھوٹی بھی کر لیں.
کوئی مقام
لا
جاندار
لا آج تو پہنچائے گا کرشمہ 17 16 15.
ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے جواب دینے کا. میرا سوال کرنے کی گھڑی جل جاتی ہے. سب نے مل کر ذہن بنا لیا کہ تو گھیرو.
آپ کا بھی ایک مزاج ہے, نہ نہیں سنتے آپ.
جب مدنی کسوٹی شروع ہوئی تو شروع میں 3 دفعہ نہ ہی سنا ہے میں نے آپ کو.
کچھ اشعار بھی چلے. مجدہ لفظ آئے ایسا شعر سنا
جی.
مجدہ
مجدہ
غمزدوں کو رضا
لبیک. بہت اچھا لگتا ہے. حمزہ عرفان کہتے ہیں ایک اور اسلامی کا کہنا ہے, نگرانی شورا کا نعرہ لگانے کا انداز ہمیں بہت پسند ہے.
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی.
کیا آپ کے تاثرات ہیں, کیا آپ کے ویوز ہیں, یہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں.
ابھی اس نمبر پر ایس ایم ایس کیجئے 03411255554.
دیکھیے سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں براہ راست بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفے کو روانہ ہوتے ہیں. جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو اس مقام کا نام کیا تو بتایا کہ اس مقام کا نام کربلا.
ہماری قوم کو مائیکل کی سائیکل یاد کروائی جاتی ہے, ادھر ادھر کی انگریزوں کی کہانیاں یاد کروائی جاتی ہیں. بزرگان دین کی قربانیاں کون بتائے گا ہمارے نسلوں کو؟
امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے. اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے. نہ کسی کے بدن میں جنبش, نہ کسی کے زبان میں تاب حرکت.
ان کی کیفیت تو دیکھیں, ان کا صبر استقلال تو دیکھیں. کمال کی بات. ارے یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. انتظار آ رہا ہے اس وقت کا کہ کب وہ وقت آئے گا. بدقسمتی تو دیکھو آج کے دور میں, یہ عشق رسول کا, عشق صحابہ کا, عشق اہل بیت کا دم بھرنے والوں کے پاس آج نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے.
دین کے لیے قربان ہونا تو بہت بات کی بات آ جائے گی, ارے دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے.
کہاں یزیدی, کہاں یزیدی؟ مٹ گئے, مر گئے, ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. درس دیا ہے اس واقعے نے کہ جو دنیا کی اور مال کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں وہ فائدے میں.
دیکھیے سنت و بھرا بیان جس کا موضوع ہے واقعہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا. 9 اور 10 محرم الحرام.
میرا نام ڈاکٹر محمد سلیمان ہے. میں جی پی ایم سی میں آرتھوپیڈک سرجن کے طور پہ کام کرتا ہوں. میں امیر اہل سنت قبلہ الیاس قادری صاحب سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں لوگ جو ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ جو ہمارا اسلامی سال ہے اس کی مبارکباد دینا وہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو منع کرتے ہیں کہ کیونکہ اس دن پہ فرسٹ محرم کو جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت تھا اور اس کے بعد اہل بیت اطہار سیدنا حضرت امام حسین اور جو اہل بیت ان کے ساتھ جو سانحہ کربلا جو ہوا وہ کہتے ہیں کہ اس کو مبارکباد نہ دی جائے. اس بارے میں امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ وہ شریعت محمدی کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائیں. شکریہ.
3 دن سوگ کے ہوتے ہیں اسی کی وفات کے بعد.
البتہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے چار ماہ دس دن سوگ کے ہوتے ہیں، سوگ مانے غم، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی عرصہ دراز، اور امام علی مقام کی شہادت کو بھی عرصہ دراز گزر گیا. تو اب ہر سال کو سوگ کی یاد تازہ نہیں کی جاتی، تو اور مبارکباد میں تو ویسے ہی مبارک میں نے بابرکت، تو ہم یہ کہ نیا سال مبارک دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال آپ کو مبارک کرے، اس میں برکتیں دے، تو شرعاً اس میں کوئی 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 حرج نہیں. آخر روزانہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، یعنی کہ اگر یوں دیکھا جائے نا تو شاید سال میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں کسی اللہ کے نیک بندے کا انتقال نہ ہوا ہو. صحابہ کرام علیہ مریدوان بے شمار تھے، تو ایک ہی دن میں تو سب وصال نہیں پائے، ہے نا، رفتہ 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 ان کے انتقال ہوئے. پھر انبیاء علیہ السلام یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے ہوئے، تو ان سب نے ڈیلی کئی کئی اللہ کے نیک بندوں مقبول بندوں کا انتقال ہوا ہوگا. تو کیا پھر روزانہ سوگ منائیں گے زندگی بھر یا کبھی مسکرائیں گے بھی؟ تو پھر مبارکباد تو دینی نہیں چاہیے، اور نہ بڑی عید پر، نہ چھوٹی عید پر، نہ میٹھی عید پر، نہ عید قربان پر، وہ ہر وقت وہ سوگ مناتے رہے. تو ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، صرف انتقال کے بعد صرف تین دن سوگ ہے، اور بیوی کے لیے اپنے شوہر کا سوگ چار ماہ دس دن، اس کے بعد ختم اس کا بھی سوگ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے کسی نے بڑا یہ عجیب واقعہ بتایا ہے، بہت پیارا واقعہ درست ہے. ایک یعنی کہ وہ عرب دنیا کا واقعہ، ہمارے ایک سائیں بھائی نے مجھے بتایا کہ کوئی ان کے دوست ہوں گے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اب وہ والد صاحب بوڑھے تھے، تو چوتھے دن اس دوست نے اپنے والد کی دوسری شادی کروا دی. تو اب اس کو حیرت سے کہا کہ یہ کیا؟ تو بولا کیوں، سوگ کے دن تو تین ہوتے نا، اب ٹھیک ہے میرا باپ بےچارا اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا، تو اس کو رفیق حیات تو چاہیے نا، تو شادی کروا دی. اب یہ اس طرح مطلب دیکھو نا، یہ حقیقت ہے کہ بےچاروں کو، بوڑھوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایک تو مطلب بڑھاپے کا صدمہ اس کو کہ اس کے جو مطلب اعضا ہیں اب وہ جوانی والی قوت نہ رہی، اس کو طرح طرح کی بیماریاں، کمزوریاں، فکریں، اولاد بھی زیادہ اس پر توجہ نہیں کرتی. اب ایسی صورت میں اگر اس کی بیوی چلی جائے جو ایک ہی اس کی وہ غم گسار تھی، غم خوار تھی. بعض ایسے امراض ہوتے ہیں جس میں یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تیسرا نہیں کر سکتا، کہیں دبانا، کہیں مالش کرنا، کہیں کچھ کرنا، تو یہ ایک دوسرے کو اپنی سکھ دکھ کی بات کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک چلا گیا، اب اس کو بیچاروں کو اب تو کوئی بھی نہیں پوچھنے والا، یہ اکیلا رہ گیا. وہ بیٹا کتنا، مجھے تو اس بیٹے پر بڑا پیار آتا ہے کہ جس نے اپنے باپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، اتنا پیارا سلوک کیا کہ اس کو مطلب شادی کروا دی. بیچارے یہ بولیں گے تھوڑی ہماری شادی کروا دو، لوگ ہنسیں گے، لیکن یہ اولاد کو سمجھنا چاہیے، چاہے باپ فوت ہو گیا تو اپنی ماں کا خیال رکھنا چاہیے اس تعلق سے، والدہ فوت ہو گئی تو اپنے باپ کے ساتھ یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ سب کو ایسا کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. یہ نانا کریں گے لیکن ان کو منایا جائے، اور کوئی اچھا رشتہ ہو نا تو ان کا کر دینا چاہیے. یہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ثواب ملے گا. اللہ تعالی میری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
خاندان کے بعض بڑے مداخلت کریں، کرکراٹ کریں، تو ایسی صورت، کیونکہ اگر بیٹے کا ذہن بن بھی جاتا ہے نا، ابھی جیسے کئی اسلام آباد دیکھ یا سن رہے ہوں گے کہ میری والدہ کی عدت پوری ہو گئی، اب میں اپنی والدہ کی شادی کروا دوں، یا میرے والد صاحب کی میں شادی کروا دوں، تو بعض صورتوں میں گھر کے بڑے ہوتے ہیں بعض. اب یہ بڑے زبردست قسم کی یہ رکاوٹ اور چٹان بن جاتے ہیں. اب یہ چٹان سر کیسے ہو اور کس طرح بیٹا کرے کہ اب اس کے لیے کس طرح مدنی ذہن رہے. لڑائی جھگڑے کا تو ہم کوئی دعوت دیتے نہیں
ہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ گھر والے اٹک جاتے ہیں. ایک واقعہ ہے میرے ذہن میں کہ کسی کو میں نے بیٹے کو تیار کیا, ماں اس کی فوت ہو گئی کچھ عرصے کے بعد میں نے وہ تیار کیا اس کو. وہ بیچارہ اپنا مطلب تو وہ تیار ہو گیا, تو اب اس نے کوشش کی تو اب اسی کی بیٹیاں آرے آ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی ترکیب بنی نہیں. آخر کار باپ بیچارہ وفات پا گیا, اللہ بیچارے کو غریب کی رحمت فرمائے. اس لیے فوت ہو گیا یہ نہیں کہتا, وقت پورا ہو گیا اس کا, انتقال ہو گیا اس کا, اللہ غریب کی رحمت کرے مغفرت کرے. اب دیکھو یہ بیٹیوں کا سلوک بیچاریوں کا, یہ اپنے گھر میں خوش رہے, اللہ ان کو خوش رکھے. ان کو یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو اور رکاوٹ بنے تو کیا کیسا لگے. نہیں ہوتا, اتنا ذہن نہیں ہوتا. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے, صدقے دل سے کوشش کرے, بڑے بوڑھوں کو بیچ میں ڈال کر تو اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ میرا مشورہ ہے, فرض واجب ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک مشورہ ہے کہ میں ہمدردی کرتا ہوں کہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی تکلیف دور کرنی چاہیے, مسلمان کو راحت دینی چاہیے, ایزا سے بچنا چاہیے, کیونکہ بعض ایزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو بول نہیں سکتا, تو اس لیے وہ ہم کو سمجھنا چاہیے. ایسی نالائق اولاد بھی تو دنیا میں پڑی ہے کہ اپنے آرام کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کر چھوڑاتی ہے. یہ کیسے سخت دل اولاد ہوتی ہے. یعنی اتنا یہ جب چھوٹے ہوں بچے کو اتنا چومیں چاٹیں پیار کریں, یہ مطلب وہ روئے تو بے قرار ہو جائیں ماں باپ. اور یہ اولاد جب یار بڑی ہوتی ہے نا تو بعض اوقات وہ حشر کرتی ہے ان پیار کرنے والے ماں باپ کا کہ بس. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے احسان, ماں باپ کے احسان فراموشی سے بچائے. آخر دم تک بھلے بوڑھے ہو گئے بالکل دماغ ان کا چل گیا, ہر وقت لڑائی کرتے ہیں ماں باپ بڑھاپے میں, جھگڑا کرتے جو بھی کرتے ہیں, خاموشی کے ساتھ برداشت کیجئے, اس کے لیے دعا کیجئے. تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ ماں باپ بڑھاپے میں, ماں باپ یعنی میں کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو بھی اگر وہ معاذ اللہ ظلم ہی کرے تو اف نہیں کرنا ہے, یعنی ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تب بھی اف نہیں کرنا ہے. اف یہ کہنے اف یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہ نہیں کہ کسی طرح کا بھی اس پہ اعتراض نہ کرے اور اپنے دل میں میل نہ لائے. ماں باپ کا احسان, ماں باپ پر اپنا احسان جاری رکھے, ان کے لیے نرمی کا بازو بچھائے اور ان کے لیے دعا کرے, ہے نا. قرآن کریم میں
ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. یعنی ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہ اور ان کو جھاڑنا اور ان سے اچھی بات کہیں اور ان کے لیے جو نرمی کا بازو ہے وہ بچھا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی.
سبحان اللہ, جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تو بھی یا اللہ ان پر رحم فرما. اب یہاں رحم کے بجائے اولڈ ہاؤس میں دے آتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں یا لڑائی کر کے گھر سے خود نکل جاتے ہیں. تو ایسا نہ کیا جائے, ان کے ساتھ احسان کیا جائے, ان کی خدمت کی بڑھاپے میں, آپ کی ان کو زیادہ ضرورت ہے بڑھاپے میں.
مطیع اپنے ماں باپ کا کرم انکار, مطیع اپنے ماں باپ کا کرم انکار, ہر ایک حکم لا ہر ایک حکم دا بجا یا
الہی. ابن زیاد کا تذکرہ بھی اس واقعہ کربلا میں ملتا ہے. تو کچھ اس کے بارے میں بھی اگر ارشاد فرمائے گئے یہ ابن زیاد کون تھا اور اس کے کیا مطلب مظالم تھے؟
یہ عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا کوفے کا. اس سے پہلے گورنر جو تھے وہ رحم دل اور صحیح آدمی تھے. صحابی تھے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو یزید نے معزول کر دیا کیونکہ یہ تو صحابی تھے. کوئی صحابی کسی پر ظلم کرنے سے رہا, ہر صحابی جنتی ہے. تو اس نے ان کو ہی ظالم نے یزید پلید نے وہ معزول کیا. عبید اللہ بن زیاد کو اس کی جگہ پر گورنر بنایا تاکہ وہ سختی کرے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بلکہ وہ تو اس وقت امام مسلم پہنچے تھے, ان سے بیعت لے یزید کی تائید میں, یزید کی تائید میں ووٹ لے, جیسے آج کل ووٹ لیتے نا. تو یہ مطلب بیعت لے یہ تھا, اور اس نے مطلب بہت بہت مظالم ڈھائے. اور صحیح بات ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا نا, اس میں یزید کے بعد کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا کردار اس کا ہے, اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوا. چنانچہ امام حسین کی کرامات جو کہ مکتبۃ المدینہ رسالہ ہے اس میں صفحہ 49 یعنی 49 سے یہ لکھا, یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک کو خون میں تڑپایا تھا ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا. یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا. اسی بدنہاد کے حکم پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام علیہ مردوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا. نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 ہجری کو ابن زیاد بدنیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا, اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے بھجوا دیا. یعنی کہ مارکہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا, اور پورے 6 سال کے بعد, یعنی 6 سال پہلے تو اس کا راج تھا, ہے نا. میرے فرات پر پہرا لگا دیا تھا اس نے, یہ خبردار کوئی پانی نہ پیے. یعنی کہ امام علی مقام اور ان کے رفقا پانی نہ پیے, ان کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں جانا چاہیے. تو اسی نہر فرات کے پاس صرف 6 برس کے بعد 10 محرم کو اس کو ذلت کے ساتھ, رسوائی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا گیا. یہ اللہ کی شان ہے کتنی جلدی انتقامی کاروائی ہو گئی. جو لوگ اقتدار کے نشے میں بد مست ہو کر اپنے مخالفین کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں, ان کے لیے خدا کی قسم درس عبرت ہے. لیکن ایسے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں, ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا, اور ایسی حرکتیں وہ کرتے ہیں, اور بعد میں یہ بھی کبھی پولیس کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں, کبھی سامنے والے مخالف کے مطلب ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ چکر چلتا رہتا ہے. کاش توبہ کر کے, توبہ کے تقاضے پورے کر کے ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں. خیر, دار الامارت کوفہ یعنی کیپیٹل, اس وقت کوفہ جو تھا وہ کیپیٹل تھا. تو دار الامارت کوفہ کو آراستہ کیا گیا, یعنی سجایا گیا, سجاوٹ کی گئی, اور اسی جگہ ابن زیاد بدنیہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا. اس بد نصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا. صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں سمیت لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا, اچانک غل پڑ گیا, شور اٹھا, آیا آیا, میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں. نتنے اس کو ناک کے جو سوراخ ہے نا, یہ نتنے کہلاتے ہیں, تو نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر اندر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا. پھر غل پڑا یعنی شور اٹھا, آیا آیا, 2-3 بار ایسا ہی ہوا. یہ حکایت جو ہے سنن ترمذی جلد 5 صفحہ 431 حدیث نمبر 3805 دارالفکر بیروت سے لی گئی ہے. ویسے ہمارے ہاں جب حدیث کہا جاتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہی ذہن میں آتا ہے, لیکن صرف حدیث اس کو بھی نہیں کہتے, اسی کو نہیں کہتے, صحابہ کرام کے ارشادات ہوتے ہیں یہ بھی حدیث کہلاتے ہیں, بلکہ حدیث کے لفظی معنی تو بات تابعین, صحابہ کرام کے بعد جو تابعین ہیں ان کے بھی اقوال کو حدیث کہتے ہیں. تو یہ جنہوں نے روایت کی یہ غالباً تابعی تھے, میرے عمروں کے حساب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جنہوں نے روایت کی یہ تابعی ہوں گے, کیونکہ واقعہ کربلا تو صحابہ کے دور میں ہوا ہے. اب تو راوی ہو سکتا ہے کہ اب کون ہو, صحابی ہو تب بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے تشنگان خون جوانان اہل بیت, اے تشنگان خون جوانان اہل بیت, جوانان اہل بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی, کتوں کی طرح لاش تمہارے سڑا کیے, کتوں کی طرح لاش تمہارے سڑا کیے, لاش سڑا کیے, گھوڑی پہ گور تو بھی تمہاری نہ جا ملی, تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا, زہرا کا بوستا, تم خود اجڑ گئے, تمہیں یہ بدعا ملی, دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں, منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی, عیش و طرب کی ہوا ملی, آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے, شہیدوں کے خون نے, سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی, سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی, کیسی سزا تمہیں ابھی اے نا سزا ملی.
گھوڑی سمجھیں گے لوگ, اے گھوڑے ہوگا, گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی, گھورا مانے کچرا کنڈی.
جی جزاک اللہ.
میرا نام ڈاکٹر شفیق احمد ہے اور میں ٹاؤن ہیلتھ آفیسر ہوں اورنگی ٹاؤن کا. حضرت سے پہلا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ میں نے کہیں دو چیزیں پڑھی, کہ صبح سویرے خالی پیٹ پانی پینا چاہیے، کہیں پہ میں نے پڑھا پینا چاہیے، کہیں پینا نہیں چاہیے، تو ان دونوں چیزوں میں میں حضرت سے رہنمائی چاہوں گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال میں حضرت سے پوچھوں گا کہ سورہ نساء جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں وراثت کے حوالے سے، میرے خیال سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس نظام معیشت سے واقف نہیں ہوئے. میں چاہوں گا کہ حضرت کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور حضرت کی باتوں پہ عمل کی جاتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے اسلام کے معاشی نظام کا. اگر حضرت اس پہ توجہ دیں، ہم لوگوں کو رہنمائی کریں، تو میرے خیال سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس احکام پہ عمل کر سکتے ہیں. اور تیسری سوال مجھے یہ تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ جتنے ہمارے بزرگان دین کے مزارات ہیں تو وہاں لنگر ضرور ہوتا ہے. ہم میں سے تقریباً لوگ اپنے مدارس اور مساجد میں جا کے ایک بڑا پیسہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، حضرت اگر اس چیز پہ لوگوں ہماری توجہ بھی کرائیں تو میرے خیال سے بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ جو شاید ایک وقت کی روٹی بھی ان کو میسر نہیں ہوتی مشکل سے، ہم اگر اس کار خیر میں شرکت کر لیں تو میرے خیال سے ہمارے لیے بھی ہمارے لیے ہی راہ نجات ہے.
3 سوال ہیں. نہر منہ پانی کے تعلق سے طبیبوں کی تو تحقیقات ہوتی ہیں، وہ بدلتی بھی رہتی ہے، تو ایک طبی تحقیق کے مطابق پانی نہر منہ خالی پیٹ پینا اس کے بڑے فوائد ہیں، 4 گلاس پیے تو. لیکن خیر میں بھی مطلب میں نے بھی پیا تھا پانی اور بظاہر فائدہ بھی ہوا مجھے، میں نے پرچہ بھی اس کا چھاپا تھا، اس کا کچھ آرٹیکل پڑھا تھا میں نے کوئی طبی، لیکن پھر میری توجہ دلائی گئی بعض احادیث مبارکہ کی طرف جن میں نہار منہ اس طرح پانی پینے سے کمزوری آنے کا وہ اس حدیث پاک میں ان احادیث میں تذکرہ تھا. تو اب حدیث پاک جب آ گئی تو پھر اب ظاہر ہے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے اسے رجوع کر لیا اور وہ پرچے سے میں اب میں برسوں رجوع کر لیا اب نہیں، وہ نہار منہ خالی پیٹ زیادہ پانی نہ پیا جائے. البتہ آب زمزم شریف جو ہے نا اس کی اپنی ایک وہ حدیثوں میں صراحت ہے کہ آب زمزم جب پیو پیٹ بھر کے پیو، تو بھلے وہ آب زمزم اگر خالی پیٹ بھی پیٹ بھر کے پیتے ہیں تو پی سکتے ہیں، پینا چاہیے، کیونکہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے. حدیث مبارکہ میں یہ مضمون ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ منافق پیٹ بھر کے آب زمزم نہیں پیتے. اب شاید ہمارے سائیں بھائی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم کو آب زمزم کی اتنی سی تو بوتل آتی ہے، کبھی ادھر ادھر سے حدیجے میں آ بھی گئی تو ہم پیٹ بھر کے کیسے پیئیں؟ ظاہر ہے کہ اب پانی نہیں ہے تو پیٹ بھر کے کیسے پیئیں گے جب میسر ہو. اب جو مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفا ہوا تعظیمہ میں رہتے ہیں ان کے لیے موقع ہوتا ہے، خاص کر حاجیوں کے لیے موقع ہوتا ہے، وہ تو اپنے خالی مور پانی پیئے ہی کیوں مکہ شریف میں، آب زمزم پیتے رہے اپنے سے جالون وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہ بھر کے رکھا کریں، کولر بھر کے رکھا کریں، اسی میں سے پیے آب زمزم، کہ ایسا موقع پھر کب آئے گا. لیکن اگر کوئی خالی پیٹ پیٹ بھر کے پانی پیتا بھی ہے تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ پیٹ بھر کے نہ پیا جائے، یعنی کہ زیادہ پانی خالی پیٹ نہ پیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم.
شہد ملا پانی
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بابا اگر پانی میں شہد ملا ہوا ہو
تو پیٹ بھر کے پینا اس کا ضروری ہے.
نہار منہ
ایک چمچ ڈال کر ایک گلاس میں بھر کے اگر کسی نے پیا نہار منہ اس کو پیٹ بھر کے پینا تو نہیں کہیں گے.
جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انہیں کے چند سوالات,
ان کے تین سوالات
جی.
مال وراثت میں معیشت اور یہ,
یعنی یہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اس طرح کا چاہ رہے فرما رہے ہوں گے کہ چونکہ مال وراثت جو تقسیم کیا جاتا ہے اس سے بھی معیشت یعنی معاشی طور پر جو لوگوں کو جو ایک اسلام نے منی ڈسٹریبیوشن دولت کی تقسیم مال کی تقسیم کا ایک نظام دیا, زکات ہے نفلی صدقات ہیں, تو وراثت کی تقسیم اگر صحیح طور پر کی جائے اور اہل حق کو اس کا صحیح حق دے دیا جائے تو اس سے بھی معاشی جو مسائل ہیں اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان سے یہ مراد ان کی ہو.
آپ نے جو فرمایا سمجھ میں آتا ہے, سوال کا شاید یہی وہ کہنا چاہتے ہوں گے.
تو کیونکہ
واقعی جس کا حق ہے نا اس کو ملنا چاہیے اور آج کل اس کا فقدان ہے.
یہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی یہ میسج بھی آیا تھوڑی دیر پہلے, آپ نے بابا وہ دوسری شادی کے حوالے سے جو مضمون لیا تھا نا
جی جی,
کہ بیٹ نہیں کرا رکاوٹ بنتے ہیں والد کی دوسری شادی کے, بالخصوص والد وغیرہ کی دوسری شادی کے لیے, اس میں ایک کانسیپٹ شاید وراثت بھی ہے کہ اگر دوسری آئے گی اس کی اولاد ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حصہ جو ہے نا وہ وہاں بھی چلا جائے.
اولاد نہ بھی ہو تو بیوی کو حصہ تو ملتا ہے
جی ہاں, تو یہ بھی ایک
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے.
ہاں میرے ذہن اس وقت تھا, پھر فوراً میسج بھی آیا تو بھی وہ ایک تقویت ملی.
یہ بھی شرارت ہو سکتی ہے, توبہ استغفر اللہ.
پیسے بڑھ جائیں گے
حرص میں لالچ میں اپنے ماں باپ کو ایسا ستاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں بےچارے.
بابا پیسہ عجیب شے, یہ پتہ نہیں کیا کیا کروا دیتی ہے.
اور سارے جھگڑے پیسوں کے ہی ہیں, جو دہشت گردیاں اور جو وارداتیں ہوتی ہیں نا ان میں اکثر پیچھے پیسہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے.
بہنوں کو وراثت نہیں دیتے ایسے بھی ظالم لوگ ہیں. اچھا بہنوں کو وراثت, تو اب بہنوں کو وراثت زیادہ ملے تو وہ جو بعد اوقات بہنوں ہی ٹائپ کا بہنوں ہی جو ہوتا ہے وہ آگے اور ظلم کر کے پتہ نہیں کتنے قتل کروا دیتا ہوگا تاکہ وہ ادھر مر جائیں تو پھر ان کا حصہ زیادہ مل جائے. وہ بہنوں کو قتل کروا دیتے ہوں گے بھائی کہ یہ مل جائے. یعنی پیسوں کے وراثت کے چکر میں تو ٹھیک ٹھاک قتل ہوتے ہیں اور لوگ ظلم کرتے ہیں. تو جو میرا خیال ہے جو یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جو وراثت کے احکام قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں, اگر ان کو مینوعین اس کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے تو ہو سکتا شاید یہ بہت سارے معاشی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور اس پر آپ نے پچھلے رمضان مبارک میں غالباً اس پر کافی پیارے پیارے مدنی پھول بھی عطا فرمائے تھے کہ جب ان تک وراثت کا وقت آئے تو بڑا بھائی عموماً یا خاندان کا بڑا آ کر اچھا تیرا یہ سا اچھا یہ ہم بانٹ لیں اچھا ہم یہ کر لیں اچھا ہم یوں کر لیں, اس کے بجائے جو آپ نے مدنی پھول بہت پیارا عطا فرمایا کہ جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دو اس کو دے دو, اب اس کی مرضی ہے کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا
بے شک اللہ تعالی توفیق دے.
تیسرے
رسالہ بھی ہے نا وہ اپنا مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے
جی,
یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مختصر سا رسالہ ہے, اس کو تو ہر گھر کی ضرورت ہے, یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. صرف ایک کم 40 پیجز ہیں اس کے, 40 سے بھی ایک کم ہے, یہ آدمی منٹوں میں چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اس کو لے لیجئے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اس کو پڑھ کر انشاءاللہ.
تیسرا جز جو تھا ان کے سوال کا وہ لنگر وغیرہ جو تقسیم کیے جاتے ہیں, تو کہا کہ اگر سفید پوش تک بھی کیونکہ وہ وہیں کے وہیں ختم ہو جاتا ہے, تو جو سفید پوش ہوتے ہیں جنہیں جن کے کہنے کے مطابق جنہیں ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی ان تک پہنچے, اس کی کوئی صورت اگر آپ کے ارشادات کے مطابق بنے.
ہم نے افطار کے لیے تو رمضان شریف میں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ افطار جو مسجدوں میں آپ لوگ ڈھیر لگاتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اگر مسجدوں میں دینے والے بہت پڑے ہیں, آپ نے غریبوں کے علاقوں میں یا اس طرح کے علاقوں میں جا کر یہ افطار گھر میں پہنچائے کہ تاکہ ہماری مدنی بیٹیاں بھی یہ نعمتیں کھا لیں. مرد تو مسجد میں جا کر کھا لے گا, ان بیچاریوں کو کون دے گا. تو یہ تو ہم مشورہ دیتے ہیں. البتہ یہ کہ مزارات پر جو لنگر ہیں وہ بھی چلنے چاہیے, اس میں بھی حرج نہیں ہے, یہ چلنے چاہیے. اور غریبوں اور سفید پوشوں کو بھی جانا چاہیے. اگر خالی ایسا ہو جائے نا کہ زکات پوری نکالے قوم, پوری زکات نکالے اور اس کے حقداروں تک پہنچائے تو شاید کم از کم پاکستان کی غربت تو ختم ہو جائے. زکات پوری نکالتے نہیں. اگر جو نکالتا ہے وہ مسائل کی اس کو معلومات کم ہوتی ہے, تو اس لیے وہ بارہا اس کی زکات جو ہے نا وہ حقدار تک پہنچتی نہیں ہے. تو یوں مطلب مسائل ہے. اچھا پھر یہ کہ جیسے کہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حرم ان طیبین میں بھی ماشاءاللہ کروڑوں روپے کی وہ افطاریاں ہوتی ہیں, وہ بھی اچھا کام ہے نیک کام ہے, لیکن وہاں مطلب اتنا زیادہ مطلب افطاری ہوتی ہے, اتنی غذائیں ہوتی ہیں, نعمتیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کھا نہیں سکتے, کھا نہیں پاتے نہ اتنا وقت ہوتا ہے. مغرب کی نماز سے پہلے کتنا وقت ہوتا ہے کھانے کا. یعنی یوں میں مبالغہ کروں کہ چبائے بغیر اگر لوگ مل کے نگلنا شروع کریں نا تب بھی بچ جائے, اتنی نعمتیں ہوتی ہیں. تو اب یہ پھر بعد میں جو ان نعمتوں کا کیا کہنا چاہیے, وہ ڈسٹ بین بھی سنبھال نہیں سکتے ہوں گے اس کو, تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہماری طرح گھروں میں فریش کر کے فریج میں رکھ لیں. بس وہ جو اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے جو حال ہوتا ہے. تو میں نے ان کو ہی مشورہ دیا تھا کہ یار اپنے اپنے وطن میں ادھر بھی دو, بھلے اپنے یار وطن میں غریبوں کو بھی دو, غریبوں کے گھروں میں پہنچا گیا کہ کئی ہماری لاکھوں ماں بہنیں روزہ رکھنے والی جو بیچاریاں یہ نعمتیں نہیں کھا سکتی ہوں گی, ان کو پہنچاؤ, غذائیں پہنچاؤ. کسی دیانتدار عیسائی بھائی کو کسی فرد کو یہ آپ ایک مہینے کی رقم دے دو اگر بھروسہ تو وہ تھوڑا تھوڑا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دعوت اسلامی یہ کام نہیں کرے گی, اب یہ نہیں سمجھے کہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں, آپ کوئی مقرر کریں کسی کو وہ گھروں میں پہنچائے, ان کی دعائیں لیں. اچھا اسی طرح یہ مزارات کے جو لنگر ہیں, گیارہویں شریف کی نیاز ہے, جشن ولادت کی جو تقاریب ہیں, ان میں جو خرچ کیا جاتا ہے بے شک وہ بھی کیا جائے, کہ یہ ایک ہم سنیوں کے معمولات ہیں, ان کو بند نہیں کر سکتے, لیکن ہو سکے تو کچھ بچا کر جیسے گیارہویں شریف کی آپ کے یہاں گیارہ دیں گے پکتی ہیں, اللہ اور برکت دے آپ کو, تو ان کو ایسا کر لیں گے چھ گیارہویں شریف کے اسالے لنگر کی صورت میں کریں, اور پانچ جو ہیں اس کے کپڑے یا اناج کچا, جب پکا پکایا آپ اتنا بڑا پتیلا کسی کے گھر میں دے دیں گے, فیملی کے دو تین افراد ہیں تو کریں گے کیا, اس کو کچا اناج پہنچائے, پیاز ہے, سبزی ہے, آم کا سیزن ہے تو آم ہے, بچے ترستے ہوں گے یار آم کھانے کے لیے, غریب ہوں گے وہ آم کھائیں گے یا مطلب ان کو پیٹ بھریں گے ان کا بچوں کے, تو ایسی چیزیں آپ گوشت باغ کے اسال ثواب کے لیے, یہ بھی دیا اسال ثواب اس کا بھی ہوگا, یہ اسال ثواب میں کر دیں, دینی کتابیں یہ بھی بانٹی جا سکتی ہیں اسال ثواب کے لیے. تو یوں اپنی نیازوں میں اگر اور مزارات پر جو آپ نیاز کرتے ہیں اللہ قبول کرے, یہ بھی ثواب کا کام ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے, لیکن اگر ان میں سے کچھ بچا کر آپ اس طرح بھی کر لیں نا, جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ان سفید پوشوں کو پہنچاؤ, تو یہ بھی کرنا چاہیے, سفید پوشوں کو پہنچانا چاہیے, اور اگر کسی امیر تک بھی پہنچ گیا وہ تو بھی جائز ہے, نیاز غریب امیر سب کھا سکتے ہیں, یوں کریں گے تو انشاءاللہ بڑی خوشحالی ہوگی. اب وہ ورنہ نیاز کی اتنی فراوانی ہوتی ہے, اب جیسے عاشورہ اب وہ جس کو دیکھو کھچڑا ہی کھچڑا ہے, اب وہ کھچڑے پھر وہ ہرس میں آ کر وہ لے لیا, ادھر سے بھی چھاپ لیا ادھر سے بھی چھاپ لیا, جن کے تعلقات زیادہ ان کو پتیلے کے پتیلے بھر کے جا رہے, فریج بھر گیا, اب ہوگا کیا اس کا, کھچڑا تو زیادہ دیر فریج بھی اس کو سنبھالنے سے انکار کرتا ہے, کھچڑا جلدی ناراض ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, کام کا نہیں رہتا پھر, تو پھر کہاں جاتا ہوگا, تب وہ ایک دن میں ہی سب نے کرنا ہے, وہ قربانی تو نہیں نا, قربانی تو عید کے دن اس کی فضیلت ہے اور جو اس کے جو شرائط کے مطابق اس پر واجب ہے, لیکن عید واجب نہیں ہے, اس کے پھر تین دن ہے, تیسرے دن غروب آفتاب تک, تو یہ تو اس کے لیے تو دن مخصوص ہے, لیکن نیاز کے لیے ایسی خصوصیت تو نہیں کہ دس دن کے بعد کریں گے تو وہ اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا, تو یوں بھی تقسیم ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے دسویں شریف کی اگر آپ کو فضیلت دینی ہے تو پتیلی پکا لیں اور پانچ پندرہ دن کے بعد بڑا پتیلا پکا لیں تاکہ تھوڑی وہ گنجائش ہو جائے پیٹ میں, تو پھر اب جب جائے گا گھروں میں تو زیادہ دل سے دعا نکلے گی. ایک ہی دن میں سب کے جگہ کھچڑے جاتے ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ تو نعوذ باللہ میں کھچڑے کی مخالفت نہیں کر رہا, ہمارا جو انداز ہے نا اس میں اگر آپ تھوڑی ترمیم کریں گے نا تو انشاءاللہ اس میں فوائد بہت بڑھ جائیں گے. اس کے فوائد
حضور, بلکہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک برتن میں کسی کے اگر کھچڑا بھجواتے ہیں تو اسی برتن میں وہ اپنا کھچڑا بھر کے واپس بھجواتے ہیں, تو کھچڑے کی آپس میں جو ہے نا وہ چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے.
کھچڑے کا تو سارے کہ ہم جیسے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں وہ کھچڑا کیا کرے اور کتنے کہاں رکھے اور کہاں ڈالے اس کو, اتنا کھچڑا گھروں پہ آتا ہوتا ہے جو جس کو دیکھو کھچڑا اٹھا کر لاتا ہے, کیا کرے آدمی یار. اور کھچڑا ہضم کرنے کے لیے بھی میدا چاہیے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بے شک کھچڑا پکا ہے لیکن ایک تو لائٹ پکا ہے بہت ہیوی, ایک تو مطلب بڑے جانور کا گوشت, پھر اس میں مطلب بہت ویجیٹیبل گھی, اور ہوتا ایسا کہ خوشبو سے ہی طبیعت خوش ہو جائے. ہم جیسا بوڑھا آدمی ہے نا اس کی خوشبو سے ہی گزارا کرے, آئیے لالچ میں پڑے سمجھے ویر کو بچا دے نہیں آئے گا.
ایسا نہیں کریں بیچارے, دیکھے ان کو کھانے دے بابا, یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو.
میں ان کو روک بھی نہیں سکتا, آپ کھچڑا ڈالو, میرا بیان بھول کر یہ کھچڑے پر نہ ٹوٹ پڑے میرے کو بولنا, سمجھے. پر ٹیسٹی ہوتا ہے, تو کھچڑا بنانا کار ثواب ہے, نیاز اس پر کرنا بالکل 110% جائز ہے, سمجھے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی جائز باتیں ہیں, تو تھوڑا یعنی کہ حکمت عملی سے کام لیا جائے. امام علی مقام کا خوب کھچڑا کھلائے لیکن یار کچھ بچا کر, اور ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا تو ان کا بھی دل خوش ہو رہا ہوگا اگر سن رہے ہوں گے تو, کہ وہ سفید پوشوں تک بھی پہنچ جائے, نقد کی صورت میں پہنچے. نقد وہ نہیں لیں گے, اناج کی صورت میں پہنچے, دال کی صورت میں پہنچے, کڑک کی صورت میں پہنچے, آٹے کی بوری ان کے گھر پہ چلی جائے, تو ان کو کئی دن تک یہ چلے گی. بے شک اس میں شہداء کربلا کے عیسیٰ علیہ السلام کی نیت کر سکتے ہیں کہ یہ بھی نیاز ہے. اب پکا کر میں نے بولا ایک دن میں بندہ کتنا کھائے گا یار, تو اگر کچا ہوگا تو وہ پتا نہیں مہینے دو مہینے تک کھائے گا, اس کا کتنا فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالی کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ڈاکٹر جاوید ملک ہے, میں ایک نجی ہاسپٹل میں ایز اے آر ایم او اپنی خدمات انجام دیتا ہوں. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, ایک مدنی مذاکرے میں حضرت صاحب نے کہا تھا کہ جو سید ہیں اور غریب ہیں ان کا علاج اگر ڈاکٹر مفت کرے, تو وہاں سے میرا ذہن بنا اور میں آج غریب مریض کا اور سید زادے جو ہیں ان کا علاج میں مفت کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی اتنی ہائیش فیس ہے جو غریب آدمی افورڈ نہیں کر پاتا, وہ نہیں اپنا علاج کروا پاتا, تو میں اس کا پورا علاج فری کرتا ہوں, اپنی جانب سے دوا بھی اسے دیتا ہوں. یہ ذہن ہمارا وہاں سے بنا جب مدنی مذاکرے میں شرکت کیا, اور مدنی چینل کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مدنی کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چوگنی کرے. اور میں ہر مہینے کی پہلا اتوار جو ہوتا ہے اس میں مدنی حلقہ لگتا ہے فیضان مدینہ میں, میں پابندی سے جاتا ہوں الحمدللہ, اور اپنے ڈاکٹروں کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں اور ساتھ لے آنے کے لیے ذہن بناتا ہوں.
ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو دل خوش کر دیا میرا, اللہ آپ کو بے حساب جنت کا داخلہ عطا فر دے. غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے, غریبوں کو راحت دینی چاہیے. واقعی اس وقت علاج اتنا مہنگا ہے کہ نہ جانے کتنے مریض بیچارے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ جاتے ہوں گے, دوا نہیں کر سکتے ہوں گے, علاج نہیں کر سکتے ہوں گے. تو ایسے اللہ اور ڈاکٹر مطلب جو ہے ان کو بھی توفیق دے کہ یہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں, سادات کرام کا خیال رکھیں, کہ آل رسول ہیں ان کے نانا جان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں, تو ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے. بھلے غریب ہو امیر ہو سید ہو تو اس کی بھی رعایت اس کی نسبت کے حساب سے احسان جتا کر نہیں نظرانہ دے کر کرنی چاہیے, عاجزی کے ساتھ. اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر تھا فرمائے ڈاکٹر صاحب، اور اللہ سب ڈاکٹروں کو اسی توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
پیارے باپا جان، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ 10 محرم الحرام کو جیسے اپنے اہل و عیال پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اگر اس دن بندہ مدنی قافلے میں گیا ہو تو پھر اس کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟
جو مدنی قافلے میں گیا ہو تو اہل و عیال پر خرچ کیسے کرے؟ سبحان اللہ، آپ کسی کو اپنا نائب کر دیں، بچوں کی امی کو تو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی نہیں ہے، ان کو سونپ دے. تو ویسے کون سا آپ نے انڈیا پکانی ہے؟ پکائے گی تو وہی. تو اس لیے وہ ان کو آپ ترکیب فرما کر مدنی قافلے میں سفر ضرور کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ آج کھچڑے کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے مدنی پھول بھی عطا فرمائے، یہ نیاز کے بارے میں، تو یہ جو کہا جاتا ہے نظر مولا نیاز حسین، اس کا کیا مطلب ہے بابا؟
نظر اللہ نیاز حسین یوں بولتے ہیں، نظر مولا بھی بولتے ہوں گے، کہ اللہ تعالی کے نام پر ہے اور امام علی مقام کے لیے ایصال ثواب ہے، یہی معنی لیے جائیں گے اس کے. واللہ اعلم. نیاز یہ جیسے اپنے عزیزوں کا ہم فاتحہ بولتے ہیں کہ ہماری بھائی برسی ہے فاتحہ ہے، تو بزرگوں ہے وہی چیز سارے صاحب، بزرگوں کا وہ احترام نظر کہتے ہیں یا نیاز کہتے ہیں. نظر مانے پیش کرنا بھی ہوتا ہے، نظر شرعی اور چیز ہے، اور یہ جو ہے نا نیاز یہ اور چیز ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو بزرگوں کا وہ جیسے کہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بیٹھ جاؤ، کوئی بڑا ہو بزرگ ہو تشریف رکھیے، دونوں سیم ہے، مانا تو ایک ہی ہے اس کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is Hassan Saeed Rochdale. Dear Papa John, in heaven, will we be with our parents or alone?
قرآن پاک میں سورۃ طور کے اندر ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی ایمان کے ساتھ پیروی کی تو ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے.
سبحان اللہ، جنت میں اگر یہ اولاد بھی گئی اور ماں باپ بھی گئے تو یہ جنت میں ملیں گے، آپس میں ملا دیں گے ان کو، اللہ تعالی ملا دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مجلس ڈاکٹرز کے اسلام بھائی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ایک تعداد میں حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح مجلس ذرائع آمد رفت کی بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزوجل مجلس ڈاکٹر کے اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے پاپا جان، میرا نام ڈاکٹر محمد توصیف عطاری ہے، میں چائلڈ اسپیشلسٹ سول ہاسپٹل زمزم نگر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جیسے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اور ڈیوٹی کے دوران اگر نماز کی جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اگر ہمارا کوئی مریض سیریس حالت میں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہم جماعت چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر کوئی ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سیکنڈ آپشن نہ ہو اس مریض کے لیے کہ ڈاکٹر اگر ہٹ جاتا ہے تو یہ شدید تکلیف میں آ جائے گا یا جان کا خطرہ پڑ جائے گا اس کا، تو اب ڈاکٹر اس کی جو بھی ہے ٹریٹمنٹ کرے اور بے شک نماز کی جماعت ترک کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ویس رضا عطاری زمزم نگر حیدرآباد سے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو واقعہ کربلا سن کر یا پڑھ کر یا اس میں غور و فکر کر کے اگر کسی کا آنسو کا قطرہ نکل جائے تو اس آنسو کا نکلنے پر کیا حکم لگے گا, آئے کہ اس کا آنسو نکلنا درست ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان بوجھ کر ایسا ماحول بنانا رونے دھونے والا, اس کی تو سرکار اعلی حضرت نے ممانعت فرمائی ہے. البتہ امام علی مقام کی محبت میں اہل بیت پر ہونے والے مظالم کو سن کر بے اختیار کوئی رو دے تو یہ سعادت کی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ محبت ہونی چاہیے. غم کے تعلق سے فتح اور رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے, کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی رنجیدہ اور آنکھ پرنم یعنی آنسوؤں سے تر نہیں. ہاں مصائب یعنی مصیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے. جزا فضا یعنی رونا دھونا اس کو شریعت منع فرماتی ہے, اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے, اور قصدر غم آوری یعنی جان بوجھ کر غم پیدا کرنا, غم لانا اور غم پروری, یا کیا مراد دیں گے, قصدن غم آوری و غم پروری, غم کا قصدن اظہار ہے نا, جان بوجھ کر غم ظاہر کرنا خلاف رضا ہے. جس سے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے, نہ دل میں غم ہو ان کا, اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ دل میں غم پیدا ہوتا ہے. مزید فرماتے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے, محبت جو ہے یہ کامل نہیں ہے, مکمل نہیں, ادھوری ہے, اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. آج ہماری مجلس سے اعتکاف کے تحت بھی 145 مقامات پر اسلام میں جمع ہو کر جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
سبحان اللہ.
آپ سے ادباً ایک سوال یہ ہے کہ میں آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی مزار مبارک کس ملک میں ہے؟
ویسے مشہور یہی ہے کہ نجف اشرف, نجف میں, ان کی نسبت سے وہ نجف اشرف کہلاتا ہے. یہ عراق کا ایک شہر ہے نجف اشرف, اس میں آپ کا مدار ہے. مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس طرح فرماتے, اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا.
یا شہید کربلا فریاد ہے جاد بی بی آتمہ فریاد ہے, یا شہید کربلا فریاد ہے جور چشمے فاطمہ فریاد ہے. آ سپتے او سفا
فریاد ہے بھائی ابن مرتضی فریاد ہے
فریاد ہے
جاج بی بی فاطمہ فریاد ہے جاج بی بی فاطمہ فریاد ہے
خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی
فدان اہل بیت جاری رہے گا.
جواب دیجئے
روزہ کس سنہ ہجری میں فرض ہوا؟
ہم بتائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ سر جو روزہ فرض ہوا ہے 2 ہجری میں ہوا ہے. سن 2 ہجری. جی سر
جواب درست ہے.
سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے.
آپ کچھ تو بچے چاہتے ہیں کہاں سے تشریف لائیں؟
کہاں سے ہیں؟
میں ضلع خیرپور میرس تحصیل تھر میرا گاؤں ہے میرا لون خان ملا.
اچھا وہاں سے تشریف لائیں آپ.
جی سر
پہلے ہم آپ کو تحفے دیتے ہیں. یہ قالین مبارک ہے روزۃ الجنہ میں یہ بچھائے جاتے ہیں اس کے ٹکڑے ہیں.
ماشاءاللہ
قالین کے دھاگے ہیں یہ دیے جا رہے ہیں. مقدس پانی ہے زبردست قسم کا انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنصورہ اس میں بہت پیارے پیارے وظائف ہیں. آپ پڑھیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ بالکل نیو کتاب آئی ہے مختصر منہاج العابدین 110 روپے ہدیہ ہے مکتب مدینہ سے. آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تحفے میں دی. یہ آئین قیامت یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے بھائی جان کی لکھی ہوئی کتاب فضائل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دس محرم الحرام اور خاندان رسالت کے واقعات اس میں ہیں، اللہ عزوجل کے حقیقی دوست، شہادت کے بعد کے واقعات، میدان کربلا میں آمد، عاشورہ کے فضائل یہ اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کو پڑھیے گا. اب کوئی نیت دینا چاہتے ہیں، کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں؟
میں یہ سارے عوام کو اور لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پتنی قافلے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر اور یہاں جو ہے نا اس جگہ پرانی سبزی منڈی میں جو ہمارا اہتمام ہوتا ہے اہل سنت جماعت کا، ان کو جو اور یہ جو قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں، خاص کر یہ احمد رضا صاحب کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت
ماشاء اللہ کنز الایمان اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن کی دعوت دی دیوانے نے. میں یہ بھی تو اعلان کرو کہ آپ بس خلاص، امام علی مقام نے تو سر کٹوا دیا اپنا رائے خدا میں، اور میں ایک داڑھی بھی نہیں بڑھا سکتا ان دنوں میں ایسی داڑھی بڑھے آج سے پھر کبھی نہ کٹے نہ گھٹے ایک مٹھی سے
انشاءاللہ. سر میں نے تو آپ کو صرف چینل پر دیکھا تھا، مدنی چینل پر، تو مجھے دل میں یہ خواہش تھی، تو انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کا دیدار ضرور کروں گا. آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے اوپر، تو جو ہے نا میں یہاں آیا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے کہنے پر میں انشاءاللہ داڑھی کو بڑھاؤں گا. اور آپ سے میری گزارش ہے تو میرے والدین کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
آمین. اب توبہ بھی کرنی ہے، اب تک منڈوائی، ایک مٹھی سے گھٹائی، اب زوردار نعرہ یوں کہنا ہے، غیبت کے خلاف جنگ، بس اتنا بولنا آپ نے زوردار.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے
گی، غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی، اور توبہ
کرنے والے بات جاری رہے. ہمارا مرشد الہ صاحب
زندہ باد،
تصویر مدینہ بھی، مدینہ کی تصویر بھی تو
ارے باپو ان کو توبہ بھی کرا دیں، اب تک جو داڑھی منڈائی ہے نا اس گناہ سے، چونکہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے نا، تو میں جس طرح کہتا جاؤں اس طرح دہراتے جائیں، یا اللہ
یا اللہ،
اب تک جو داڑھی کٹائی ہے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں.
ماشاء اللہ
بابا، یہ تو بہت سارے ہمارے عاشقان صحابہ اہل بیت یہاں آئے ہیں دور دور سے، اگر ان میں بھی کوئی اور بھی نیت کرے
سبحان
اور کھڑے ہو کر بابا کی زیارت بھی کر لیں کہ باب المدینہ آئے ہیں عالمی مدنی مرکز، تو انشاءاللہ داڑھی شریف کا تحفہ لے کر جائیں گے.
سبحان اللہ،
کھڑے ہو کر اگر زیارت کر لیں امیر علیہ السلام کی، جو نیت کرتے کہ انشاءاللہ آج سے نہ داڑھی گھٹے گی نہ کٹے گی،
بابا
کھڑے ہو کر نیت،
ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے،
ایک مٹھی داڑھی، ماشاء اللہ.
بابا ان کو کوئی پیاری سی دعا سے بھی نواز دیجیے،
وہ بھی وین کے اسلامی بھائی بھی ہمت کریں.
ماشاء اللہ، جو یا اللہ جو آج سے داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے گھٹانے سے توبہ کرے، پوری داڑھی رکھنے کی نیت کرے، مرنے سے پہلے اس کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے.
ماشاء اللہ، ارے بھائی مدینے کی دعا لے لو. سبحان اللہ بابا، یہ سارے عاشقان صحابہ اہل بیت جمع ہو رہے ہیں.
محمد آصف عطاری، مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں کے چاند دیکھنا فرض ہے یا واجب یا سنت؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ پانچ ماہ، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام، ان پانچ ماہ کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کر دیں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا رمضان کا جو وہ روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی قعدہ کا ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ کا بقر عید کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ شہیدان کربلا
اسیران کربلا کا مطلب کیا ہے؟
شہیدان یہ شہید کی جمع ہے، فارسی جمع ہے غالباً، تو وہ شہیدان کربلا یعنی کربلا میں جو شہید ہوئے، اسیران کربلا، اسیران یا اسیر کی جمع، اسیر من قیدی، تو اسیران کربلا سے مراد وہ پاک بیبیاں جو ساتھ میں تھیں، ان کو قیدی بنایا گیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قیدی بنائے گئے، تو یہ سب اسیران کربلا کہلاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ بقرعید کا گوشت کچھ لوگ جمع کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے گھر میں، تو آیا کہ مطلب اس قربانی گوشت پہ جو کہ گھر میں اسٹور تھا، رکھا ہوا تھا، کیا اس پہ کسی بھی بزرگان دین کی یا کسی کو بھی نظر کیا جا سکتا ہے، یعنی فاتحہ ہو سکتی ہے؟
قربانی کا گوشت ہو یا کوئی بھی گوشت ہو، اس پہ جو اس کے ذریعے نظر و نیاز وغیرہ ہو سکتی ہے، یعنی جو بھی حلال طیب چیز ہے اس کے ذریعے فاتحہ و ایصال ثواب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی اس طرح کا فعل یا کام بتا دیں جس طرح جس سے معاشرے میں اسلام کی دعوت عام ہو جائے اور لوگ اس پہ رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا آسانی سے ہو جائیں.
دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیں، بہترین نسخہ ہے اس دور میں اسلامی معاشرہ بنانے کا اور مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کا. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی ترکیب رکھیں، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں، بلکہ مدنی چینل اپنے اپنے گھروں میں جاری کریں، تو انشاءاللہ اس طرح بھی اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں مدد ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے لیے ایک رسالہ امیر اہل سنت کا احترام مسلم، انشاءاللہ عز و جل اس کے مطالعے سے فائدہ ہوگا کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر جو اخوت و بھائی چارگی قائم ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سمیر عطاری، بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھوٹے بچے جن کی عمر تقریباً 6 ماہ 10 ماہ یا 1 سال یا 1.5 سال کے قریب ہو اور وہ گھر میں ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کرتے اپنے گھٹنوں کے بل، تو کیا اسلامی بہنیں اپنے کام کاج کے دوران اس مدنی منع یا منی کے پاؤں کو باندھ دیتی دوری سے، تو اس طرح باندھنا کیا ان کے اوپر جرم کرنا کہلائے گا؟ باپا رہنما ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کوئی کوئی ہوگا جو اس طرح کرتا ہو، اگر اس کو اذیت نہیں ہوتی ہے، جیسے ڈوری کس کے باندھی کہ اس کو لال نشان پڑ گئے یا وہ چیخ رہا ہے، تو اب تو کھولنا پڑے گا. اور اگر وہ نارمل ہے، ہلکی پھلکی ہے، اس طرح اس کی ترکیب کی ہے، اب وہ جھولے میں بھی تو ڈالی دیتے نا، جھولے میں ڈالتے ہیں تو وہاں سے بھی تو بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا. بچوں کو مخصوص اس کی سیٹیں آتی ہیں، اس میں یہ ڈال دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، چھوڑو گے تو وہ بھاگے گا، لڑکے گا اور یہ کھینچے گا، وہ چیز کھینچے گا.
واکر چاند گاڑی،
واکر چاند گاڑی، ہاں چاند گاڑی ملتا. اب چاند گاڑی آئی ہیں، ہم نے جو دیکھا نا بچپنوں میں، اس میں بیٹھنا سکھاتے ہوں گے بچے کو، یہ تو بیٹھا رہے تو بیٹھا بھی رہے اور اس سکھڑا بھی رہے، شرافت سے تنگ نہ کرے, چیزیں نہ پھینکے. اب یہ اپنی چیزیں بھی تو بچانا ضروری ہے, بچہ تو پھر چیزیں کیا ہے, اپنی جان خطرے میں ڈال لیتا ہے, گرم چیزوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, آگ میں ہاتھ ڈال کر یا کوئی چیزیں کھینچ کے اپنے پر گرا بھی لیتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے اس کو اس طرح باندھنا کہ جس میں اس کو اذیت نہ ہو, نشانات وغیرہ نہ پڑے, تو حرج نہیں ہے اس میں, کہ یہاں مقصد ہے باندھنے کا.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسمی حامد محمود, اقرأ فی الدرجۃ الثانیۃ فی جامعۃ المدینۃ ما وقع فی مدینۃ الاولیاء. اسأل من امیر اہل السنۃ محمد الیاس العطار القادری الرضوی مد ظلہ العالی ان اذا لقیان اخان الاسلام یقولان السلام علیکم, هل الجواب واجب علی اثنان ام لا؟ اصلح لنا فی هذه المسألۃ, ادعو لی ان اموت بالایمان. میرا نام حامد محمود ہے, میں جامعۃ المدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جب دو اسلامی بھائی ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم بیک وقت کہتے ہیں, تو کیا جواب دونوں پر واجب ہوگا یا نہیں؟ ہماری اصلاح فرما دیجئے, میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصے پہلے بھی اس طرح کا سوال ہوا تھا کہ بیک وقت دونوں, انہیں دو دوست ملتے ہیں, بیک وقت دونوں کی زبان سے نکلتا السلام علیکم, اب جواب آیا واجب ہوگا یا کس پر واجب ہوگا؟ یعنی یہ تو ہے کہ السلام علیکم کہنے پر دوسرے نے بھی السلام علیکم جواباً کہا, جب بھی جواب تو ادا ہو جائے گا, ہے نا, اس صورت میں جواب تو ادا ہو جائے گا. اب بیک وقت دونوں نے السلام علیکم کہا, ایسی صورت میں کہ جب دونوں نے ایک ہی وقت میں السلام علیکم کہا تو یہ کہنے کے بعد اب دونوں پر جواب دینا بھی واجب ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, مائی فرینڈز شو می ٹوائز, واٹ شوڈ آئی ڈو سو دیٹ وین آئی ویک اپ آل ہز ٹوائز آر مائن؟
مدنی منے کا سوال یہ ہے کہ میرے دوست مجھے اپنے کھلونے دکھاتے ہیں, تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جب میں سو کر بیدار ہوں تو اس کے سارے کھلونے میرے پاس آ چکے ہو؟
ایسا منتر تو میں نہیں جانتا, اور اس طرح کسی کے کھلونے کسی ٹیکنیک سے لے لینا, تو کسی کا مال ناحق چھپا کر لینا, یہ چوری کہلاتا ہے. یہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے, ایسی ٹیکنیک تلاش بھی نہیں کرنی چاہیے, ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی کی چیز ناحق میرے پاس آ جائے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو سامنے والے کو چیز دیے وہ چیز بلکہ اس سے اچھی چیز آپ کو بھی دے دے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے والدین بھی آپ کو یہ چیزیں دلا دیں.
پاپا اس میں یہ کہیں حسد کی طرف بات نہیں جائے گی کہ وہ چیز میرے پاس آ جائے, اس کے بجائے اگر یہ تمنا ہو کہ اس جیسی میرے پاس آ جائے,
اس جیسی آ جائے, اس سے اچھی آ جائے, تو یہ اس میں حرج نہیں کہنے میں, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اس کی چیز میرے پاس. حسد میں تو یہ نا کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے,
چھن جائے بھلے میرے پاس آئے یا نہ آئے، اگر آ بھی گئی تو چھننا تو شاید پائے جائے گا اس میں.
فتح و رضویہ شریف میں جو تعریف حسد کی وہ یہی ہے کہ دوسرے کی نعمت کے تعلق سے یہ ہو کہ اس سے وہ ضائع ہو جائے، وہ نعمت چلی جائے، یہ حسد ہے. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اس سے ضائع ہو کر مجھے مل جائے، دونوں تعریفات ہیں. حسد تو گناہ کا کام ہے اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. اور حسد کرنے والا گویا ایسا ہے نا، حسد کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. اللہ نے کسی کو ذہین کیا، اللہ نے کیا تو اس کے بارے میں یہ چاہنا کہ وہ اس کی ذہانت جاتی رہے، کند ذہن ہو جائے، تو یہ حسد. کوئی اچھی آواز میں نعت شریف پڑھتا ہے تو اس سے دل میں یہ کیفیت لانا کہ اس کی آواز خراب ہو جائے، تو یہ نعمت تھی جس کی یہ زوال کی تمنا کر رہا ہے اس کے خراب ہونے کی، تو یہ بھی حسد ہے، یہ گناہ ہے. تو اس طرح ذہن نہیں بنانا چاہیے، بلکہ برکت کی دعا کرے. رشک کرنے میں حرج نہیں ہے کہ اس کی کیسی آواز ہے، کاش مجھے بھی ایسی مل جائے تو حرج نہیں ہے اس میں. یا رشک کہلاتا ہے غبطہ، کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر مطلب اس پر یوں رشک ہو کہ مجھے بھی ایسی مل جائے، ہے نا، یہ ہے غبطہ، رشک. اردو میں رشک بولتے ہیں، عربی میں غبطہ. غبطے میں حرج نہیں ہے، لیکن آج کل حسد بہت ہوتا ہے. کسی کا کاروبار دکاندار کا زیادہ ہو، اپنا کم ہو، تو بھی دل جلتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کاروبار ٹوٹ جائے، بلکہ اپنا ہو یا نہ ہو اس کا ٹوٹ جائے کاروبار. اس کا کوئی اچھا گاہک ٹوٹ جائے تو خوش ہوتے ہوں گے، گاہک اس کے پاس چلے جائیں تو ٹوٹتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے کہ اچھا ہوا اس کا گاہک چلا گیا. بہرحال یہ کہ کسی کی نعمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اگر دل میں رنج پیدا ہوتا تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ المدینہ العلمیہ نے جو نا ایک رسالہ شائع کیا حسد بنام حسد، تو اس میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے. تو اس رسالے کا مطالعہ انشاءاللہ اس سے جو وہ معلومات ملے گی، حسد کسے کہتے ہیں، رشک کسے کہتے ہیں،
اللہ اللہ،
اور غیرت کسے کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ حسد پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ فرض علوم میں سے حسد کے بارے میں جاننا ضروری احکام، تو یہ ضرور خریدیے، اس کو پڑھیے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ رسالہ پڑھا جا سکتا ہے.
مجھے اواں کا یہ کوسچن آئے تو تقریباً اساں جی سوسائٹی میں معاشرے میں مانو یہ ہی داں کندا ہیں تو جکا تنگ دست یا شوتی تھی شادی کری تھی تھی ان جا کیڑا سبب ہیں، جکڑے تواں اساں کے ان جو واضح ہیں جامع جواب دیو تو بہتر تھی لو.
تنگ دستی
روزگار میں تنگ دستی ہے، اس کے اسباب پر آپ جو گھروں میں ہوتی ہیں تنگ دستیاں وغیرہ اس پر آپ کچھ اس کے اسباب بیان.
تنگ دستی کے اسباب تو بہت سارے ہیں، اور عام طور پر یہ ہم کو جو پورا نہیں ہوتا نا اس میں ہماری فضول خرچیاں، غیر ضروری اخراجات جو ہم نے رکھے نا ان کو بڑا دخل ہے. ہمارے خرچہ اتنا بڑھ گیا ہے نا، کھانا، اب کھانا ضائع کرنے کا کتنا مطلب یعنی کہ سلسلہ ہے. آپ دیکھیے کہ روٹیاں بچ گئیں تو اب وہ بازو کا ضائع کر دیے، کھانا بچ گیا تو وہ پھینک دیا جاتا ہے، کپڑے بس وہ الگ حدیث شریف میں کہ جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگا لو اس کو پرانا نہ سمجھو. لیکن آج کون پیوند لگاتا ہے؟ پیوند لگانا تو تصور بھی نہیں ہے ہمارے, یا کوئی پیوند لگا ہوا کپڑا پہنے, بلکہ پیوند کے لفظ میں بھی سمجھتے نہیں ہوگی کیا ہوتا ہے. انگلش میں پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں پیوند کو, وہ کپڑے کا پھٹ گیا جیسے رگڑ کھا کر کوئی پرانا ہو گیا گھس گیا, تو کپڑے کا پیس اس میں سلائی کرتے ہیں یا سوئی دھاگے سے, اس کو پیوند بولتے ہیں. تو یہ پیوند لگانے کا تصور بھی ہمارے ہاں نہیں ہے. اسی طرح مطلب ہے کہ فیشن تبدیل ہوا تو کپڑے پھینک دیے جائیں گے, اور کپڑوں کے جوڑے ہمارے ہاں ایک دو تھوڑی ہے, پتا نہیں کتنے کپڑوں کے جوڑے, جوڑوں کے جوڑے, جوتیوں کے جوڑے, اور نئی نئی جوتیاں, اور مطلب ہر طرح کی, مطلب ہے کہ گاڑی کا ماڈل چینج ہوا یا سن چینج ہوا تو اس کی تبدیلی ہو گئی, اور مطلب اتنے زائد خرچے اپنے اوپر لے لیے جس کو کفایت شیاری کہتے ہیں, وہ ہمارے اندر نہیں رہی. تو یوں بھی تنگ دستی فیل ہوتی ہے, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. ہم لوگوں نے تنگ دستی اپنے ہاتھوں لی ہوئی, اگر سادہ مکان, سادہ ڈیکوریشن, جو بھی چیزیں ہیں گھر کے, وہ سادہ ہو سامان, سادہ لباس ہو, تو تنگ دستی نہیں ہوتی, یعنی کہ بڑی بچت ہوتی ہے. اسی طرح جو تقریبات ہوتی ہیں شادیوں میں, کتنے اخراجات, کتنا خرچہ کیا جاتا ہے, کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اس سے مطلب عجیب و غریب, غریب و عجیب رواج پال لیے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تنگ دستیوں کے یوں بھی بہت سامان ہے, اور ویسے تنگ دستی کے اسباب فیضان سنت جلد اول میں بھی کافی لکھے ہوئے ہیں, تو اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے جو دیا اس پر بندہ قناعت کرے, زیادہ کی حوث نہ کرے, اور اس کو شریعت کے مطابق جو اصول بتائے گئے استعمال کرے, تو انشاءاللہ تنگ دستی سے بچت ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جب آپ نے جو تعریف ارشاد فرمائی تھی نا حسد کی, وہ بھی موجود ہے. یہ برے خاتمے کے اسباب رسالہ صفحہ نمبر 13. حسد کرنے والے کو حاسد, اور جسے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں. لسان العرب میں حسد کے تعریف میں بیان کی گئی ہے, الحسد ان تتمنا زوال نعمت المحسودی الیک, یعنی حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے, یعنی وہ کہ سامنے والے سے زائل ہو جائے اور اس کو مل جائے حسد کرنے والے.
فتح اور رضویہ والی تعریف جو ہے نا زیادہ سمجھ میں آتی ہے, آسان بھی ہے کہ اگلے کی نعمت ضائع ہونے کا کی تمنا کرنا, یہ حسد ہے. زیادہ تر یہی پایا جاتا ہے, اس کی مجھے مل جائے اتنا یہ نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نام محمد سلمان داریہ فیصل آباد میں عرض کر رہا ہوں جی. میں آپ سے, میرے دو سوال ہیں آپ سے, کیا سگریٹ پیتے ہوئے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے, اور یا مکھی یا مچھر کا خون لگا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
مچھر اور مکھی کا خون تو پاک ہے, کھٹمل کا بھی خون پاک ہے, تو اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور رہا سگریٹ پیتے وقت, تو چونکہ سگریٹ پینے سے منہ میں جو ہے وہ بدبو ہو جاتی ہے, تو ایسی حالت میں جو ہے وہ مسجد میں آنا بھی ناجائز ہے, اور ایسی حالت میں ذکر اللہ وغیرہ کرنا کہ جب منہ میں بدبو ہو تو یہ مکرو لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد عثمان اتاری تبت سلطان پور سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, ہمارے پنجاب میں یہ مشہور ہے کہ اگر بیٹی کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد اگر وہ میکے آئے تو اس سے جھاڑو نہیں لگوایا جاتا کہ جس طرح یہ کوڑا صاف ہوگا اسی طرح اس گھر کی روزی بھی کم ہوتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ مغفرت کی دعا فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
ایسا صحیح نہیں, یہ وہمات ہے, اس پر عمل نہ کریں, جھاڑو دینے دیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ارشد عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, جب سے میں نے کفری کلمات کے سوال جواب کتاب پڑھی ہے تو میرے دل میں یہ وسوسائس وغیرہ آتے ہیں, پتہ نہیں فلاں شخص جو جا رہا ہے اس کا ایمان سلامت ہے یا نہیں, یہ وسوسائس کا کیسے علاج کروں, اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریعت ظاہر پر ہے, جو مسلمان یعنی جو ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کو مسلمان سمجھنا فرض ہے, اس پر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان وسوسوں پر نہ جائے, اپنے ایمان کی فکر کرے بندہ کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, برے خاتمے سے بندہ ڈرتا رہے. اور جو ظاہر میں مسلمان ہے ان کو مسلمان ہی سمجھنا ہوگا, ضروری. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وسوسے اور ان کا علاج, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے, وسوسوں کا علاج کیجئے. ہرگز کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی مت کیجئے.
یہ تو بلکہ اور سخت ہوگا نا, کسی کو یعنی کسی کے بارے میں سنا بدگمانی کرنا, بلکہ کفر تو دور کی بات ہے کہ اس کے بارے میں جو گمراہی کی بھی بدگمانی نہیں کر سکتے, کہہ رہی ہے بد مذہب ہوگا
جی,
تو کفر تو بہت بڑی بات ہے.
بلکہ گناہ کے لیے بھی بدگمانی نہ کیجیے, وہ گناہ جو نظر نہیں آ رہا اس میں شیوڈ ہے تو یہ گناہ اس کا نظر آ رہا ہے, اس کے علاوہ اب شیوڈ ہے اس کو ہم بے نمازی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھائی یہ داڑھی منڈا تو بے نمازی بھی ہوگا, نماز تو پڑھتے ہوتے ہیں داڑھی منڈے جو ہوتے ہیں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, میں عطا عطاریہ پنڈی گیٹ سے عرض کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی ہماری چیز چوری اور ہم اس کے پاس اپنی وہ چیز دیکھ لیں تو کیا اسے بتائے بغیر اپنی وہ چیز لے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض وقت چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور ویسی چیز اس کے پاس بھی ہو, کیونکہ کمپنی یا جو بھی چیزیں بناتا ہے کارخانہ تو ہر ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک ڈائی تو نہیں بناتا, ہزاروں پروڈکشن ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے اس سے بات کر لی جائے کہ یہ کہیں میری تو نہیں ہے, آپ کے پاس آ گئی ہو, بھول کر بھی آ سکتی ہے. کہ اس کو ایک دم سے وہ چور کہہ دینا کوئی چیز, جیسے ایسی سبز بوتل میری غائب ہو جائے اور میں دوسرے کے پاس دیکھوں تو اس کو کہہ دو یہ چور ہے, اس کے پاس سے میری بوتل ہے, ہو سکتا ہے یہ ایسی بوتل یہ بھی خرید کر لایا ہو کسی اور ذریعے سے اس کو حاصل ہوئی ہو. تو موقع محل کے حساب سے قلم بھی ملتی جلتی ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ ایک کمپنی ہزاروں لاکھوں قلم بنائی ہے, تو آپ کا قلم آپ جیسا قلم اس کے پاس ہے آپ چپ چاپ اپنے جیب میں رکھ لیں تو یہ کیسے ہوگا؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عابد حسین اتاری تحصیل 18 زاری پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عام طور پہ ہمارے علاقے میں بہت سارے اسلامی بھائی 10 محرم الحرام کو قبرستان جاتے ہیں اور بہت ساری عوام آتے ہیں, یعنی بہت اہتمام کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں. تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو بڑی اہتمام کے ساتھ جانا اور اس سے پہلے اور بعد میں نہ جانا, تو کیا یہ 10 محرم الحرام کو جانا درست ہے یا نہیں ہے؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیں.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ 10 محرم کو جانا فرض و واجب نہ سمجھے اور 10 محرم کے علاوہ جانا گناہ تصور نہ کرے. تو ایک 10 تاریخ کو جاتے ہیں لوگ, عاشورے کے دن رش ہوتا ہے قبرستان میں, تو حرج نہیں ہے اس میں, ایک اچھا کام ہے, نیک کام ہے. قبرستان 10 کو بھی جانا چاہیے, اس کے آگے پیچھے بھی جاتے رہنا چاہیے, تو اس سے موت یاد آتی ہے, اپنی قبر یاد آتی ہے, عزیزوں کو ایصال ثواب 20 بہانے ہوتا ہے. مگر یہ جا کر وہاں مطلب اگربتیاں جلا کے آ جاتے ہیں بعض لوگ, تو قبر پر اگربتی نہ جلائی جائے کہ یہ آگ ہے, اور بلا ضرورت اگربتی جلانا یہ بھی اسراف ہے. ہاں وہاں جو لوگ ہیں ان کو خوشبو پہنچانے کے لیے اگربتی جلائی اور سائڈ پہ جلائی قبر پر نہیں تو حرج نہیں ہے. ان دنوں قبرستانوں میں تو رش بہت ہوتا, اور یہ محرم کے دنوں میں اور شب براءت میں یہ اگربتیوں کا سیزن ہوتا ہے, اور شب براءت میں موم بتیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے, اور چونکہ عاشورے کے دن کے وقت جاتے ہیں تو موم بتی جلانے کا رواج نہیں ہے, اگر رواج پڑ گیا تو یہ موم بتیاں بھی جلائیں گے دن کو, سورج کے سامنے چراغ دکھائیں گے, مطلب سوچتے نہیں ہم کر کیا رہے. تو قبروں پر موم بتی جلانا بھی اگر بلا ضرورت, اگر ضرورت بھی ہے کہ بھائی کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے یا قبر پر کوئی پاؤں نہ رکھ دے تو اس لیے سائڈ پر جلا سکتا ہے, قبر پر نہیں. اور بے مقصد خالی موم بتیوں کو لوگ وہ رواج کے طور پہ جلاتے ہیں یا ثواب سمجھ کر جلاتے ہیں تو یہ غلط ہے, تو یہ اس سے توبہ کریں کہ اس سے یہ اسراف بھی ہے کہ مال ضائع ہوگا, کہ موم بتی ویسے جلا دی, اگر بتیاں ویسے جلا دی, یہ عام ہے یہ چیزیں, تو ان سے بچنا چاہیے. قبروں پر پانی ڈلواتے ہیں, تو اگر پودوں کے لیے پانی ڈلوائے یا مٹی منتشر ہو گئی اس کو جمانے کے لیے ڈلوائے تو صحیح ہے, ویسے خاما کا پانی ڈالنا یہ بھی اسراف ہے, اس کا کوئی تک نہیں ہے. ہاں میت کو دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا چھڑکنا یہ سنت سے ثابت ہے, اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ قبروں پر پھول رکھنا, پھول ڈالتے ہیں لوگ, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
یہ قبر والوں کی 25 حکایات صفحہ 46 پر ہے. قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں, پیر, جمعرات, جمعہ اور ہفتہ. جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے. رات کو تنہا قبرستان نہ جانا چاہیے. متبرک یعنی برکت والی راتوں میں زیارت قبور افضل ہے, خصوصاً شب براءت. اسی طرح متبرک یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے, مثلاً عیدین یعنی عید الفطر و بقرعید, 10 محرم الحرام اور عشرہ ذی الحجہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن.
عاشورے کے دن قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ
بہتر ہے,
بہتر لکھا
بہتر دنوں میں سے
بہتر ہے. کئی لوگ جو جاتے ہیں صحیح کرتے ہیں, صحیح تو ویسے ہی ہے تو بہتر بھی ہے الحمدللہ.
واللہ تعالی علم و رسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، میں محمد رئیس اتاری سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. بابا جان، سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، لمبی زندگی اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا قیامت رکھے. بابا جان، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ، بلکہ ہمارے پورے خاندان کو، پوری فیملی والوں کو اور سب کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. جب مدنی چینل سب سے پہلے لگا تھا، آیا تھا رمضان شریف میں، تو میں نے آپ کے پہلے ہی دیدار پہ بابا جان آپ کا مرید ہو گیا تھا. بابا جان، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے خاندان کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا اور کامیابی کی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین.
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبت میں اور برکت دے، اور یہ محبت اگر اللہ کے لیے ہے تو اس میں آپ ثواب کے بھی حقدار ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم.
جواب دیجئے، روزانہ کتنی بار کھانا سنت ہے؟
جواب کون دے گا؟
جو دینا چاہیے.
جی بپو، کون دے رہے جواب؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دن میں دو بار کھانا سنت ہے.
جی بھائی، اپنے
معمول ہمارا تین بار ہے کھانا کھانے کا. عام عوام تین بار کہتی ہے لیکن پانچ چھ بار کھاتی ہوگی.
یہ تو اپنے آپ کو پیش کر دینا مدنی تربیت گاہ.
ہاں، مدنی تربیت گاہ والوں سنبھال لو.
پانچ چھ بار کیسے کھاتے ہیں؟
عرفی کھانا تو تین بار عام طور پر ہوتا ہے، مروجہ کھانا، لیکن پانچ چھ بار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وسیع آمد اتاری بن شما اکاڑا سے حاضر ہوا ہوں. تو آپ کے مرادین کے سنت مبارکہ جو ہے وہ ایک دفعہ کھانا سنت مبارکہ ہے.
میں روزانہ ایک بار کھانا سنت ہے.
جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھانا کھایا کرتے تھے اکثر.
جواب درست ہے.
مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب سراط الجنان فی تفسیر القرآن، یہ تین پاروں پر مشتمل ہے، سات نہ نو، یہ آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے.
حسینی کسوٹی.
شرکا کون؟
شرکا یہ ڈاکٹر آئے ہیں، چوبیس بھی تو آئے
ہیں. میرا خیال ہے اس میں بابا جو ہم نے طریقہ اپنایا تھا نا کہ مختلف اسلامی بھائیوں سے مطلب پوچھ لیا جائے. بھائی کہ جو اس میں اٹھ کر آئے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا، صرف ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ ان کے پاس مائک جو ہے وہ پہنچے گا اور انہوں نے کسوٹی میں شامل لینا ہے. اب تمام سمے جو حسینی کسوٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ تشریف رکھیں. لیکن بابو اس میں جو نام بتائے گا اس کو آپ دیں گے کیا؟
جو امیر علیہ سنت فرمائے.
نام بتانے والے یا ایسا
سوال جو آخر میں جو بتائیں گے نام بتائیں گے ان کو بھی تو خصوصی نام ملنا چاہیے.
جو نام بتا سکے ان کو کیا ملے گا یہ بھی تو آپ نے پوچھا نہیں. یہ وہ پھر کیا پیش کریں گے یہ بھی پوچھے نا
آپ. یہ تو آپ ویسے ہی لے لیں، بتائیں گے بھی اور ان مدنی فیس بھی دیں گے انشاءاللہ.
ہم وقت چلا دیں آج امین اگر اجازت دیں تو.
جی
جی چلائیے جناب.
فاطمہ کا چاند ہے حسین، فاطمہ کا چاند ہے حسین، مرتضی کی شان ہے.
سوال شروع کر دیجئے.
جی تیاری جاری ہے، پہلا سوال ہونے جا رہا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الطاف حسین اتاری جامعۃ المدینہ ٹٹر محمد خان سے حاضر ہوا ہوں.
مرحبا
بابا جان، آپ کی مراد عشق ہے کیا انسان ذات سے؟
لا.
پہلا سوال میں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ جو مرادی شے ہے وہ انسان نہیں ہے.
وقت بھی چلاتے رہے اوپر جو ہمارے اسلام بھائی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمیر اتاری جامعت المدینہ فیضان مشتاق. پیارے پاپا جان کیا وہ کوئی مزار مبارک ہے؟
لا
شہزادہ حضور ہمارے ساتھ مدنی کسوٹی حسینی کسوٹی کر رہے ہیں تو آپ شہزادہ حضور سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں. تیسرا سوال جو ہے اس جی کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا وہ کوئی سرزمین ہے؟
لا.
میرا شہزادہ حضور کی بارگاہ میں سوال ہے کیا وہ جاندار ہے؟
لا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد یوسف اتاری باب المدینہ کراچی سے. کیا وہ شے اہل بیت کے استعمال میں تھی؟
لا.
ابے کربلا میں گھوم رہے ہیں. چلو یہ بھی بڑی بات ہے.
مشکل کو نصیب ہوتا ہے. مشکل حسن کے پیارے
حسین. پانچ سوال ہو چکے ہیں اور دس سوال آتے ہیں.
آج دس سوال ہے.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا شہزادہ حضور کی بارگاہ میں تو کیا وہ مرادی جدید جنگ میں استعمال ہوئی تھی؟
لا.
تو جاندار میں بھی آپ نے لاکھ آئے اور سرزمین پہ بھی لاکھ آئے, جنگ کے استعمال پہ بھی لا فرمایا آپ نے.
سرزمین سے مراد ان کی یہ کہ کوئی مقدس سرزمین.
جی 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 ٹھیک. ساتواں سوال کیجئے باپو کروائیں.
بابو ذرا یہ تھوڑا ہم کو دیکھ کر سوال کرنا پڑے گا کیونکہ رہ کم گئے.
دعائی بھی کروا دیں.
وقت جو ہے وہ
انسان جو ہے وہ نہیں ہے, مزار بھی نہیں ہے, زمین سے بھی نہیں ہے, جاندار بھی نہیں ہے, اہل بیت کے استعمال میں بھی نہیں رہی اور جنگ کے کوئی وہ اسلحہ وغیرہ بھی نہیں.
غالباً نعم ہوا ہی نہیں ابھی تک.
جی جی.
ساتواں سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا آپ کی مرادی شے ایام میں سے یا
شے کا تعلق جو ہے نا مادی سے ہوتا ہے, یعنی مادہ جو تو ایام منطق میں
حرج نہیں شے بولیں گے.
بہرحال آپ نے سوال پوچھا ہے ٹھیک ہے. لا
یوم شے نے ملا ہر موجود کو یوم مادی شے نہیں ہے.
آٹھواں سوال باپو.
شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا آپ کی مرادی شے کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے؟
لا.
تبیان لکل شے
صراحتن تذکرہ.
قرآن کریم ہر شے کا بیان موجود ہے. صراحتن اس چیز کا بیان قرآن کریم میں نہیں.
یہ سوال اگر ہم دوبارہ کروا لیں اور یہ سائل کر لیں کہ صراحتن اس کا ذکر ہے قرآن شریف میں.
شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے کا صراحتن تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے؟
لا.
صراحتن معنی کھلے لفظوں میں, صاف لفظوں میں موجود نہیں.
وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر
باپو یہ نواز سوال ہے
وبرکاتہ کا اضافہ کر دیں گے تو انشاءاللہ دس دس نیکیاں ملیں گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شہزادہ حضور وہ چیز کیا فیضان مدینہ میں موجود ہے؟
نعم
اب تلاش کریں
اب تو پہنچے ہی پہنچے شاید وہ بھی شاید فیضان مدینہ میں اتنے سارے موجود ہیں
تو اتنی ساری کتابیں باہر شریعت فتاوی رضویہ نماز کے احکام
مختصر منہاج العابدین بھی ہیں
مختصر منہاج العابدین
یہ بھی شائع ہے.
اور جو بھی جدت آتی ہے وہ شخصیت بنتی ہے یہ بھی جدید ہوتی ہے بعض میں یہ بھی ہوتا ہے.
باپو نو سوال ہو گئے آخری سوال ہے یہ
دس سوال ہو گئے شاید
نہیں نو
نو ہوئے آخری سوال ہے اور فیضان مدینہ میں ہم پہنچ گئے نو سوالات میں اب دسویں سوال میں کہاں پہنچیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جی کیا وہ گنبد ہے؟
نعم
سبحان اللہ اب تو آسان ہو گیا.
نہیں گنبد یہ تو دسویں میں دس کے بعد نام
نہیں دسواں سوال
تو گنبد ہے نا ابھی تو
گنبد ہے نا ابھی تو
جی جی ابھی گنبد پوچھا ہے
تو کربلا امام حسین کے روزہ مبارکہ بھی گنبد ہے.
مدنی چینل پہ اس وقت تصویر نظر آ رہی ہے تصویر یہاں
جی
سبحان اللہ
سب سے گنبد
سبحان اللہ سونے کا گنبد
ذرا سونے کا گنبد
ہائے
داتا صاحب
اب جو نام دینا
جی اس میں بھی گنبد ہے میرے سائن میں بھی گنبد ہے.
بھائی جو بارہ ماہ کے لیے بابو نا بارہ ماہ کے لیے کوئی ایسا نام دے تو اس سے پوچھا جائے نا بھیا دیکھیں جو کھڑا ہو اس سے تو پوچھنا ہی نہیں ہے جو کھڑے ہوں کے آئیں گے ان کو پوچھنا ہی نہیں ہے بیٹھ جائیں مدینہ اسلام میں جو بارہ ماہ کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہو نا اپنا آپ
بیٹھ جائیں حیدر کے پیارے حسین میرے حسن کے پیارے حسین زہرا کے پیارے حسین زہرا کے پیارے حسین فاطمہ کا چاند ہے حسین.
جی نام باپو ابھی تک آیا نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور آپ کا جو مرادی گنبد ہے کیا وہ مدنی گنبد ہے؟
نعم
نہیں یہ اس طرح نہیں کہ آپ جواب ہی نہیں یوں بولیں کہ آپ کی مرادی شے مدنی گنبد ہے فیضان مدینہ کا مدنی گنبد ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور جواب ہے کہ آپ کی مرادی شے جو ہے وہ مدنی گنبد ہے.
نعم
کیا پیار
جواب درست ہے.
کیا پیار مدنی گنبد کا خوب ہے نظارہ. کیا پیار مدنی گنبد کا خوب ہے نظارہ. کیا پیار مدنی گنبد کا خوب ہے نظارہ. ہے کس قدر سبحان پیارا پیارا. کیا
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔